بعض خواتین حضرات، آج پیر کا دن ہے اور پیر کے دن ہمارے ہاں ساتھیوں کے سوال و جواب، سوال کے جوابات دیے جاتے ہیں اور ان کے احوال کے بارے میں بھی عرض کیا جاتا ہے. وہ ایک صاحب نے مجھے السلام علیکم تحریر کیا، بڑی اچھی بات ہے. سلام، یہ آپ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے ایک بڑا تحفہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشو السلام، سلام کا پہلا ہو. لیکن تعارف یہ بھی ضروری ہے. بغیر تعارف کے آپ کہہ دیں السلام علیکم تو تجسس پیدا ہوتا ہے کہ کون ہے. ہاں جی، تو اور ویسے بھی مطلب تقاضا یہ ہے کہ مطلب کسی کو اگر کوئی سلام کرے تو اس کو معلوم ہو جائے کہ مجھے کوئی سلام کون سلام کر رہا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں جب اس طرح سلام آ جاتے ہیں پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کون ہیں. اور بار دفعہ میں یہ بھی کہتا ہوں غیر معروف نمبروں کو میں بلاک کرتا ہوں. تو آئندہ کے لیے جتنے بھی حضرات ہیں اگر وہ سلام بھیجتے ہیں تو بے شک بھیجیں، یہ میرے لیے سعادت ہے. لیکن ساتھ اپنا نام بھی لکھ دیا کرے کہ کس کی طرف سے سلام بھیجا جا رہا ہے. السلام علیکم حضرت جی، میں فلاں ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت میں رکھے. علاج ذکر کو ایک ماہ ہو گیا تھا، سب لطائف پر 5 منٹ ذکر و مراقبہ تنزیہ صفات سلبیہ 15 منٹ ملا تھا، ساتھ میں 10 منٹ مراقبہ دعائیہ. تو ساتھ میں 10 منٹ مراقبہ ساتھ ہی 10 منٹ مراقبہ دعائیہ. حضرت جی کل بھی ذکر بہت کم محسوس ہوتا رہتا ہے، باقی مراقبہ تنزیہ و صفات سلبیہ کا اثر نہیں ہوتا. وعلیکم السلام، تشریف لائیں ادھر، تشریف. وعلیکم السلام. تو حضرت جی کل بھی ذکر کا بہت کم محسوس ہوتا ہے، باقی مراقبہ تنزیہ و صفات سلبیہ کا اثر نہیں سمجھ سکی. مراقبہ دعائیہ بھی کرتی ہوں، ذہنی انتشار شدید ہے اس لیے توجہ اور یکسوئی بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. بس معمول کی غرض سے ذکر مراقبہ کر رہی ہوں. آگے کے لیے رہنمائی اور دعاؤں کی درخواست ہے. باقی معمولات برانغا ہیں، البتہ چیل درود شریف المراجعت مقبول میں کبھی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے. یہ اصل میں مسلسل انسان جب کوئی کام کرتا رہتا ہے تو اس کا اثر ہوتا رہتا ہے، بے شک محسوس نہ ہو. مجھے بہت سارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مراقبہ کرتے ہیں اور ذکر محسوس کرتے ہیں، مطلب کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت محسوس نہیں ہوتا، لیکن دوسرے وقت میں محسوس ہوتا ہے. بعض دفعہ نماز میں محسوس ہونے لگتا ہے، بعض دفعہ کسی اور موقع پہ محسوس ہونے لگتا ہے. تو وہ جو بعد میں جو محسوس ہوتا ہے وہ بھی اصل میں اسی کا اثر ہوتا ہے، لیکن اس وقت وہ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا اور دوسرے اوقات میں محسوس ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، چاہے آپ کو محسوس ہونا فیل ہو یا نہ ہو، لیکن آپ اس طرف متوجہ رہیں. وہ حضرت تانویر رحمۃ اللہ اس موقع پہ ایک شعر فرمایا کرتے تھے، یک لحظہ سردن غافل ازاں شاہ نباشی، شاید کہ نگاہ کن آگاہ نباشی. ایک لمحہ بھی اس کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے، شاید وہ کرم کا نظر فرمانا چاہتا ہو اور تجھے پتہ نہ ہو. اس وجہ سے ہم لوگ اس مواقع سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اس میں ایک لمحہ میں فائدہ حاصل ہو رہا ہے. یعنی کتنا وقت ہمارا غفلت میں گزرتا ہے، کتنا وقت ہمارا فضول چیزوں میں گزرتا ہے، بلکہ گناہوں میں گزرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو. تو وہ جو لمحات ہیں ذکر کے، یہ تو اللہ پاک نے بڑا فضل فرمایا کہ ہمیں اس کام کے لیے بٹھا دیا، ورنہ ہماری کیا حیثیت ہے. تو یہ اللہ پاک کا فضل ہوتا ہے کسی پر کہ وہ اس کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے تھے. تو آپ یہ ذکر جاری رکھیں اور مراقبہ دعائیہ یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور آپ کو شاید وقت پہ محسوس ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ یہ جاری رکھیں، جہاں تک مراقبہ تنزیہ صفات سلبیہ ہے تو اس کا اثر آپ نہیں محسوس، اس کا مطلب ہے آپ وہ مراقبہ سمجھ نہیں سکیں. وہ کیا مراقبہ بتا دیتا ہوں دوبارہ. اصل میں اللہ جل شانہ خالق ہیں اور ہم سب مخلوق ہیں، اور خالق کے ساتھ مخلوق کی کوئی مناسبت نہیں ہوتی، کیونکہ خالق خالق ہے اور مخلوق مخلوق ہے. لہذا بعض صفات مخلوق میں ناقص صورت میں موجود ہوتی ہیں. مثلا ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کا دیکھنا کامل ہے، ہمارا دیکھنا ناقص. ہم تو اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، زمین کے اندر نہیں دیکھ سکتے، چھت کے اوپر نہیں دیکھ سکتے، دائیں بائیں لمیٹیشنز ہیں. لیکن اللہ پاک ہر حال میں دیکھتے ہیں، کوئی بے شک سخت اندھیروں میں بھی ہو، اس میں بھی اللہ پاک کو پتہ چلتا ہے، مطلب اللہ پاک دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اللہ پاک کا سننا ہمارے سننے کی طرح تو نہیں ہوتا، مطلب ظاہر ہمارا سننا لمیٹڈ ہے، جبکہ اللہ پاک کا سننا ہے وہ انلمیٹڈ ہے. اس طرح اللہ پاک کا کلام اور ہمارے کلام، ظاہر اس میں کوئی مناسبت نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ صفات ہمارے بھی ہیں اور اللہ کے بھی ہیں، لیکن اللہ کے صفات وہ کامل ہے اور ہمارے صفات ناقص ہیں. لیکن بعض صفات ایسی ہیں جو مخلوق میں ہوتے اور خالق میں نہیں ہوتے. مثلا ہم لوگ سوتے ہیں، اللہ نہیں سوتے، ہمیں اونگ آتی ہے، اللہ پاک کو اونگ نہیں آتی. ہم کانا کہتے ہیں، اللہ کانا نہیں کہتے. شادی بیاہ بچے یہ سب چیزوں سے اللہ پاک ہے، سبحان اللہ میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس وجہ سے اللہ جل شانہ کے ساتھ ایسے صفات کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. یہ تنزیہ ہے، یہ تنزیہ ہے. تو اس کا مراقبہ کرنا کہ اللہ پاک ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، اس کا مراقبہ کرنا تاکہ وہ چیز پکی ہو جائے اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ ذہنی طور پر اٹیچ کر لیں جو اللہ کے شان کے مطابق نہیں ہے، لے سکے مثل شے. تو یہ مراقبہ اس کا مطلب یہی ہے. آپ 15 منٹ کے لیے سوچ میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اور جو جہل حدیث شریف اور مدقبل میں اس میں جو کوتاہی ہو جاتی ہے تو اپنا نقصان ہے، ظاہر اس میں ہم کیا کرتے ہیں. یہ تو غذائی ذکر ہے. غذائی ذکر جو ہوتے ہیں وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں علاج مقصود نہیں ہوتا، اس میں ثواب مقصود ہوتا ہے. اور دعا تو ہماری ضرورت ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری ضرورت ہے، مطلب ہم دعا نہیں کریں گے تو کس کا نقصان ہوگا. تو مناجہ مقبول دعا ہے، درود شریف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ کتنا کرم فرمائیں گے. تو لہٰذا یہ مطلب اپنے لیے اپنا فائدہ ہے، تو اس میں اگر ناغہ ہوتا ہے تو اپنے ہی نقصان ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں، آئندے کے لیے ایسی غلطی نہ کریں. یہ ایک سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک میں حلال و طیب کھانے کا ذکر ہے، تو طیب کا کیا معنی ہے؟ لحاظ سے جنگ فوڈ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک تو اصول یہ یاد رکھے کہ ہم یہاں پر مفتی بن کر نہیں بیٹھے، نہ شیخ القرآن بن کر بیٹھے ہیں، نہ شیخ الحدیث بن کر بیٹھے ہیں. یہ باتیں ان سے پوچھنی چاہیے، قرآن کی تفسیر شیخ القرآن سے پوچھنی چاہیے، حدیث کی تفسیر شیخ الحدیث سے پوچھنی چاہیے. ہمارے پاس تو جو آئے گا وہ اپنی اصلاح کے لیے آئے گا. یہ ایک اہم فیلڈ ہے. ہمارے حضرت طالب رحمۃ اللہ علیہ جو تقریباً ہر فیلڈ میں آگے تھے، ہر فیلڈ میں آگے تھے، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اگر مجھے صرف اس تصوف کے کام کے لیے یعنی رکھا جائے تو میں اس پر بڑا خوش ہوں گا، کیونکہ اس کے لوگ ہیں نہیں، کم ہیں، باقی فیلڈس کے لوگ ہیں، مثلا کتنے شیخ الحدیث ہیں، کتنے شیخ القرآن ہیں، کتنے ماشاءاللہ مفتی صاحبان ہیں، وہ کافی حضرات ہیں، لیکن اصل صوفی بہت کم ہیں، بہت کم، اس میں کوئی مطلب وہ بات نہیں ہے، صحیح صوفی بہت تھوڑے ہیں۔ جب حضرت اس طرح فرماتے ہیں تو ہم لوگ کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو اور کچھ آتا بھی نہیں، تو ہم اگر مطلب اس کام کو چھوڑ کر دوسرے کاموں کو کرنے لگ جائیں تو پھر یہ کام کون کرے گا؟ اس وجہ سے ایک تو یہ بات آئندہ کے لیے خیال رکھیں کہ یہ کوئی مطلب تفسیر کی کلاس نہیں ہے، نہ کوئی حدیث کی کلاس ہے، نہ کوئی فتویٰ دارالافتاء ہے کہ اس سے مطلب فتویٰ پوچھے جائیں۔ ہاں، اصلاح کے لیے جو بھی آنا چاہتے ہیں تو بزرگوں نے چونکہ اس مقصد کے لیے بٹھایا ہے، ان کے حکم کے مطابق جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھ دے گا تو اس کے حساب سے ان سے عرض کریں گے۔ تو آپ نے جو کیا ہے تو چونکہ یہ قرآن میں ہے تو میں قرآن سے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، بہت خطرناک بات ہے، قرآن میں تو اپنی طرف سے کوئی کہے گا تو اپنے لیے مصیبت بنائے گا، تو میں قرآن کی تفسیر مفسر کی زبان میں آپ کو سنا سکتا ہوں، چونکہ میرے پاس ہے معارف، یہ جو ہے نا معارف القرآن المفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تفسیر ہے، اس میں حلال طیبہ کا جو لفظ کا تشریح لکھے ہے وہ میں سنا دیتا ہوں، بس اتنا کام میں کر سکتا ہوں۔ حلال طیبہ، لفظ حلہ کے اصل معنی گرہ کھولنے کے ہیں، جو چیز انسان کے لیے حلال کر دی گئی گویا ایک گرہ کھول دی گئی اور پابندی ہٹا دی گئی۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ فرماتے کہ نجات تین چیزوں میں منحصر ہے، حلال کھانا، فرائض ادا کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا، اور لفظ طیب کے معنی پاکیزہ، جس میں شرعی حلال ہونا بھی داخل ہے اور تبھی مرغوب ہونا بھی، مطلب جس چیز سے انسان کو نقصان ہوتا ہو، تکلیف ہوتا ہو، گن آتی ہو، ان چیزوں کو نہیں، تو یہ چیز مطلب اس میں ہم لوگ اس کو کہیں، مطلب پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ ہم سب کے لیے۔ اچھا، ایک بات میں یاد رکھنا چاہیے، شریعت میں پاکیزہ چیزیں ہی حلال کی گئی ہیں، یعنی یہ بات تو کنفرم بات ہے۔ ہاں جی، جو بھی گندی چیز ہے نا اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے، مثلا شراب ہے نا، یقین کیجئے ہم جرمنی میں تھے تو انا للہ و انا الیہ، یعنی پبز کے سامنے یہ گزرنا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا، اتنی بدبو مطلب ظاہر ہے ہوتی تھی، اور کسی شرابی کے قریب اگر آدمی ہے بیٹھا ہو تو آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، کتنی بو ہوتی ہے، ان کو نہیں پتہ چلتا، جیسے گندگی کے کیڑے کو کیا، اگر گندگی میں پھر رہا ہو اس کو کیا پتہ، اس کو تو پتہ نہیں، اس کے تو خوراک ہے، لیکن جو اس سے مطلب اس کے لیے نہیں ہے وہ بہت تنگ ہوگا۔ تو اس طریقے سے جو مطلب یعنی حرام چیزیں ہیں جیسے خنزیر اور شراب، اور اس طرح مطلب یہ کہ وہ یعنی پیشاب، خون، مطلب جو بھی نجس چیزیں ہیں ان کو اللہ پاک نے حرام کرا دیا۔ ہاں جی، تو اللہ پاک نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ تو طیب چیزیں ہیں، سبحان اللہ۔ باقی یہ کہ طبیعت کی لحاظ سے بھی جو مرغوب ہے اس پہ بھی شامل ہے، کیونکہ بعض چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن طبیعت کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر لازم نہیں کہ خام خواہ کھائیں، جو طبیعت کو مرغوب ہے وہ صرف وہی کھائیں، آپ لوگ جو ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ نے مطلب چوائس دیا ہوا ہے۔ ہاں، البتہ حرام کو حلال نہیں کہا جا سکتا، حلال کو حرام نہیں کہا جا سکتا، جو اللہ پاک نے جس چیز کو جو کہا ہے اس کو ہم وہی کہیں گے۔ تو میرے خیال میں اتنی بات کافی ہے، باقی جو جنک فوڈ ہے وہ ڈاکٹروں نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، اس میں بارے میں کیا کہوں۔ جنک فوڈ کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کے جو صفائی کے نظام ہیں ان پہ بڑا بوجھ ڈال رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص جنک فوڈ کھا رہا ہے تو اس کا جو یعنی ڈیفینس سسٹم ہے، جس کو امیونٹی کا نام دیا ہے، وہ اس پہ لگ جائے گی، اس کو اس کی صفائی کرے گی۔ اب اس کی صفائی کرے گی تو پھر کیا ہوگا، وہ اگر اچانک آپ کے اوپر کسی جراثیم نے حملہ کر دیا، کسی وائرس نے حملہ کر دیا، آپ کے پاس اتنی امیونٹی بچی نہیں ہوگی کہ وہ اس کو، مثال کے طور پر آپ کا پولیس فورس ہے، وہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ ایک لمیٹڈ فورس ہے، اور مطلب یہ کہ اس میں کہتے ہیں یہ ویسے بیٹھے ہوئے آرام سے، چلو ان کو کچھ کام دے دے، اس کو کہے بھائی جا کر اپنا جگہ وہ کام، اتنے وقت میں کوئی ہنگامہ ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ کے پاس وہ فورس موجود نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، ظاہر خامخواہ آپ کو نقصان ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے جسم پر بلا وجہ بوجھ نہ ڈالے. یہ میں قرآن کی اہلیہ سے نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کی بات پوری ہو گئی ہے, وہ جو میں نے اس کا وہ تو مفسر نے بتا دیا ہے, اتنی بات وہ ان کی ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی. یہ صرف میں آپ نے جنک فوڈ کا چونکہ کہا ہے تو یہ میڈیکل ٹرم ہے اور ڈاکٹر حضرات سے اس میں پوچھنا پڑتا ہے, تو ڈاکٹر حضرات نے جو کہا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. السلام علیکم حضرت صاحب, میرا ذکر مکمل ایک مہینہ ہو گیا ہے, اب 200 بار لا الہ الا اللہ, 400 بار لا الہ الا اللہ اور 400 بار حق اور 100 بار اللہ. یہ جو نا مطلب یہ ہے کہ اس میں تیسرا کلمہ درود و استغفار 100 مرتبہ ہمیشہ کے لیے. تو یہ جو نا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح کر لے کہ 200 بار لا الہ الا اللہ, 400 بار لا الہ الا اللہ اور 600 بار حق آپ کریں اور 100 بار اللہ ایک مہینے کے لیے انشاءاللہ العزیز. یعنی اب آپ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا الحمدللہ, اب اس میں ایک مہینے کے لیے 200 بار لا الہ الا اللہ, 400 بار لا الہ الا اللہ, 600 بار حق اور 100 بار اللہ, یہ آپ کرے. باقی جو مطلب ہمیشہ کے لیے وہ ذکر وہی ہے. السلام علیکم حضرت جی, پچھلے ماہ آپ نے جس ذکر کو جاری رکھنے کا فرمایا وہ درج ذیل ہے, لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ, الا اللہ 400 مرتبہ, اللہ اللہ 600 مرتبہ, 1500 مرتبہ اللہ. ان اذکار کے ساتھ آپ نے مراقبہ بھی تعلیم فرمایا جو الحمدللہ ہو رہا ہے اور بہت اچھا ہو رہا ہے. نمبر ایک, مشکلات برقرار ہیں, ان کے حل کے لیے بہترین حکمت عملی صبر خاموشی کو اختیار کر لیا ہے. نمبر دو, ایسا لگتا ہے کہ متروک کی دنیا ہو گئی ہوں, اس کے برکت سے اس کم طریقہ اپنے اندر کوئی شائبہ نہیں پاتا. نمبر تین, اپنے تمام مسائل کا حل اللہ پاک تبارک تعالیٰ کے پاس پاتا ہوں, اپنی بخشش کی خواہش زیادہ غالب رہتی ہے. نمبر چار, کبھی کبھی جذبہ انتقام اور بدعا دینے کا وسوسہ آتا ہے لیکن اس تمام جذبات کو محسوس وسوسہ مان لیا ہے. نمبر پانچ, خیالات کی دنیا میں جہاں بہت سے سوچیں آتی ہیں وہ اکثر نورانی حجابات میں پھنس جاتا ہوں. مثال کے طور پر ایسا ہو کہ صبر کا ایسا پہاڑ بن جاؤں کہ لوگ بھی کہہ اٹھے کہ وہاں کیا صبر کرنے والے, آج کے دور میں ایک صوفی کی مثال بن جاؤں وغیرہ وغیرہ, گو ان کو بھی حجابات ہی مانتا ہوں. ان نورانی حجابات کا اپنے طور پر جو فوری حل تلاش کرتا ہوں موت کی یاد ہے, لیکن اصل کل کے لیے حل کے لیے آپ حضرت جی سے رجوع کرتا ہوں, نعت اور کلام زیادہ سن رہا ہوں آپ سے اصلاح رہنمائی کرتا ہے. ماشاء اللہ, اللہ پاک مزید کے توفیقات عطا فرمائیں. ذکر علاجی جو آپ کو بتایا ہے وہ تو ابھی ماشاء اللہ وہ جاری رکھیں, اور یہ جو آپ کے اوپر مشکلات آئی ہیں نا, تو اصل میں ہمارے سلسلے کے اندر اس قسم کی باتیں ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہتے ہو سمجھ کے کہو, تو پھر انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے, بار بار سے کہا فرمایا اچھا پھر تکالیف کے لیے تیار ہو جاؤ, کیونکہ سب سے زیادہ تکالیف مجھے دی گئی, پھر اس کے بعد جو میرے قریب اس کے قریب. تو بعض دفعہ غیر اختیاری جو تکالیف آتی ہیں وہ اصل میں دو باتوں کے لیے آتی ہیں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مقام صبر باقاعدہ اس میں ایک مقام ہے, یعنی ہمارے سلوک میں ایک مقام صبر ایک مقام ہے, اس مقام کو طے کرا دیا جاتا ہے اس میں ماشاء اللہ. ہاں جی, اور دوسرا بھی یہ بات ہے کہ اس پر بڑا اجر ہے, بہت بڑا اجر ہے, اتنا اجر ہے کہ جب وہ اجر اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کو دے گا تکالیف والوں کو, تو پھر باقی لوگ جب دیکھیں تو کہیں کاش ہمارے جلد کینچیوں سے کاٹے جاتے لیکن آج ہمیں یہ اجر مل جاتا. تو اس پر بہت زیادہ اجر ہے, وہ قرآن پاک میں صاف اس میں ہے, فیضا صاحب تو مصیبت القال الجوم اولا کا علیہم صلوات میں رب الرحمہ علیہمتدوم, تو یہ بہت بڑی رحمت کی چادر ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب ہمیں عافیت نصیب فرما دے. مانگنا تو عافیت چاہیے, لیکن اگر ایسے حالات آ جائیں تو اس پر صبر کے بغیر چارہ نہیں, اور صبر کا اجر بہت زیادہ ہے. متروک کی دنیا تو ہونا تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کل تارک الدنیا ہونا تو مشکل ہے, جس پہ اللہ فضل فرماتے ہیں اس کو متروک الدنیا بنا دیتے ہیں, ان لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو محفوظ رہ جاتے ہیں. آج اچھا, بلکہ یہ بات ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جن کی طرف انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں یعنی کہ مشہور ہونے کی وجہ, وہ خطرے میں, اور ان کے بارے میں جو بالکل ظلمت کے یعنی مطلب جس کو کہتے ہیں وہ اندھیروں کے اندر جو ہے نا مطلب جو رہتے ہیں وہ محفوظ لوگ رہ جاتے ہیں. تو جو جتنے زیادہ کم مشہور ہے اور جتنے زیادہ اس کو لیکن ہو صحیح راستے پہ تو اتنے زیادہ اللہ پاک کے قریب ہوں. جذبہ انتقام اور بد دعا کا وسوسہ, وسوسہ وسوسہ ہی ہوتا ہے, وسوسہ کو وسوسہ سمجھنا چاہیے, بس وسوسہ آگے اس کو نہیں بڑھانا چاہیے, اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اور نورانی حجابات سب سے سخت چیزیں, اس سے ہمیشہ بچیں, کیونکہ شیطان جو ہے جب گناہ نہ کرا سکتا ہو تو پھر اس ذریعے سے اس طرف سے آتا ہے نورانی حجابات کی صورت میں. تو نورانی حجابات میں انسان بڑی مشکل سے اس سے نکلتا ہے, کیونکہ اس میں مزہ ہوتا ہے, جس کو ہم بزرگی کہتے ہیں نا, بزرگی. ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس چیز کو کافی شنٹنگ ہوتی تھی اس پر, جس میں بزرگی کو ذرا پر بھی دیکھتے نا کہ اس میں بزرگی پائی جاتی ہے تو بس پیر اچھی خاصی شنٹنگ ہوتی کہ بزرگی نکل جائے. وجہ کیا ہے, یہ تو اپنے آپ کو اچھا سمجھنے والی بات ہے تو عجب کی صورت بن جاتی ہے, تو بہت خطرناک بیماری ہے. لہٰذا اپنے آپ کو اس سے بالکل بچانا چاہیے. کبھی کبھی شیطان بھی خوابوں میں اور اس قسم کی چیزوں میں بھی مطلب مبتلا کر لیتا ہے, کبھی روشنی نظر آتی ہے, کبھی کیا کبھی کیا, تو آدمی سمجھتے ہیں میں تو بزرگ ہو گیا ہوں. بھائی بزرگی اس کو نہیں کہتے, بزرگی حقیقت میں جس کا پتہ موت کے بعد چلے گا, اس دنیا میں تو اس کا پتہ چلنا بڑا مشکل ہے. ہاں جی, تو آئی تشریف لیں تو وہ جو ہے نا مطلب اس کا موت کے بعد پتہ چلے گا اصل بزرگی کا. تو وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ شریعت پر استقامت. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرمائے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک جنہوں نے کہا رب ہمارے اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہے, استقامت اختیار کی, اس پر پھر بشارت دیے, تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا الجنۃ التي کنتم توعدون, نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. یعنی جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارے اللہ ہے اور اس پہ قائم رہے, اس کا مطلب ہے کہ اپنا عمل اس کے مطابق کیا اور کرتے رہے موت تک, تو ان پر جو ہے نا پھر ماشاء اللہ فرشتے نازل ہوں گے موت کے وقت, ان سے کہیں گے کوئی غم نہ کرو, کوئی خوف نہ کرو, اس جنت کی بشارت حاصل کو جس کا تمہارے ساتھ وعدہ تھا, ہم تمہارے ساتھ ادھر بھی تھے اور اب ساتھ ادھر ادھر بھی جا رہے ہیں, اور تمہیں اس جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو تمہارا جی جو چاہے گا, اور ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جو تم منہ سے مانگو گے, کیونکہ غفور رحیم کی مہمانی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے دو چیزیں, اللہ کو رب سمجھنا اور جو ہے نا مطلب ہے کہ اس پر قائم رہنا, ان دو چیزوں پر اتنی بڑی سعادت ملتی ہے. تو یہ اللہ صحیح معنوں میں حقیقی بزرگی ہے, اللہ ہمیں نصیب فرمائے. لیکن اس کا پتہ موت کے بعد چلتا ہے, موت سے پہلے پہلے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ تو کم از کم اپنے آپ کو بزرگ نہیں سمجھتے, اور جو بزرگ اپنے آپ کو سمجھتے وہ بزرگ ہوتے نہیں ہیں. اب بتاؤ اس کا فیصلہ کون کرے گا, جو حقیقی معنوں میں بزرگ ہے وہ تو اپنے آپ کو بزرگ نہیں سمجھتے. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کتنے بڑے ولی اللہ تھے, حضرت فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بھی اچھا سمجھیں تو اس پر بھی معرفت کا دروازہ بند ہے, کیونکہ کافر فرنگ کے بارے میں یہ گمان تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر یہ مسلمان ہو گیا تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا. بھائی دیکھیے اب عمر رضی اللہ عنہ کا وہ حالت دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اور پھر وہ حالت دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستراست, اب اس سے پہلے کی کیا بات ہے, اس کے بعد کی بات ہے, اس کے بارے میں اگر پہلے اس حالت میں کوئی کہتا کہ ایسا ہے تو آدمی کیا انکمپلیٹ بات ہوتی, وہ تو موت کے وقت معاملہ کھلتا ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ ان چیزوں میں اپنے آپ کو نہ پھنسنے دیں, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. باقی یہ ہے کہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے, آپ ہمت کرتے رہیے, اللہ کی مدد ساتھ ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پرے اینڈ ہوپ یو آر کیپنگ ویل ریسپیکٹڈ شیخ. دس از زکریا فرام یو کے. آئی اسٹارٹڈ دی مراقبہ لاسٹ ویک اینڈ جسٹ وانٹیڈ ٹو اپڈیٹ یو آن ہاؤ اٹس گوئنگ. آئی فائنڈ اٹ کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹو فوکس کنسسٹنٹلی فار دا فل 10 منٹس اینڈ فائنڈ مائی مائنڈ ڈرفٹنگ اوے فریکوئنٹلی اینڈ گیٹنگ این امپیشن. This is quite different to the jahr zikr I was doing previously, where I began enjoying it a lot towards the end and my eyes used to tear up throat. I began missing it a lot in this week, but alhamdulillah I have been consistent so far with my muraqabah. I know it's new, but just I wanted to check if these ahwal are okay. I also wanted to ask regarding the fast that we keep if we ever miss a fard salah. I keep them anytime. I miss salah, but in the past year I have missed 6 or 7 salah in total, for which I have not kept the 3 fast. Should I keep the 20 fast which I would have to otherwise keep for missing them now? Kindly remember me in your dua. ماشاءاللہ یہ آپ نے جو بتایا یہ بالکل صحیح بات آپ نے بتائی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. جہری ذکر جو ہوتا ہے یہ انسٹنٹلی شروع ہوتا ہے, کیونکہ اس میں کوئی انسان کی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اس کے کنٹرول میں نہ ہو. سب اختیاری ہے. مثلا میں زبان سے اگر اللہ کہنا چاہتا ہوں اور زبان میری چلتی ہو تو جو بھی زبان پر میں لانا چاہتا ہوں تو میں لا سکوں گا, لیکن میرے دل میں آ رہا ہے یہ تو میں نہیں کر سکتا. دل پہ تو کسی کا اختیار نہیں ہے. ہاں جی, یہ تو انسان کے اختیار سے باہر ہے. تو اب یہ جو باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ذکر جہری میں کوئی ایسا مشکل نہیں ہے, تبھی تو ہم ذکر جہری پہلے لیتے ہیں. وہ ذکر جہری ہم اس کو ذکر سری کے لیے بنیاد بناتے ہیں. یہ بنیاد ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کے لیے بھی یہ ہیلپ کرے گا. آپ اپنے ذکر جہر جاری رکھیں گے انشاءاللہ تو مراقبہ بھی آسانی ہوگی. مراقبہ کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو یہ باتیں بیرونی مداخلت کم سے کم ہو, اور اپنی قلبی توجہ زیادہ سے زیادہ ہو. ہاں جی, یہ دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اب بیرونی مداخلت کو دور کرنے کے لیے جیسے ہم کو بعض لوگ جو سونا چاہتے ہیں نا تو وہ اپنا ایگزاسٹ وغیرہ کھول لیتے ہیں, تو اس کے جو شور ہے نا اس کے ساتھ تو عادی ہوتا ہے تو اس میں وہ سو جاتے ہیں, باہر کے شور سے کاٹ دیتے ہیں اپنے آپ کو. یہ مطلب کچھ لوگ کرتے ہیں. تو اس طرح ذکر جہری جو ہے یہ بھی انسان کو باہر سے کاٹ دیتا ہے, اور اس وجہ سے یکسوئی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہم ذکر جہری پہلے کراتے ہیں تاکہ یکسوئی پیدا ہو. اور حضرت تانوی فرماتے ہیں یکسوئی چاہے پاس یکسوئی بھی نہ ہو. یکسوئی بہت بڑی چیز ہے, وہ مراقبہ میں استعمال ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کریں مراقبہ اسٹارٹ فوراً نہیں ہوتا, بالخصوص مردوں کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے, جبکہ عورتوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. عورتوں کے اندر فطرتاً یکسوئی زیادہ ہوتی ہے, لہٰذا ان کا جو یہ قلبی ذکر ہے بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے. لیکن مردوں کے لیے کافی اپنے آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ نہیں کہ آپ کر نہیں سکیں گے, انشاءاللہ آپ کر سکیں گے. البتہ چونکہ یہ صرف ایک راستہ نہیں ہے, فار ایگزامپل اگر کسی کو اس راستے سے کام نہیں ہوتا تو کئی اور راستے ہیں. ہاں جی, تو ہمارے پشتوں میں ضرور میں سے کہتے ہیں فقیر دیو دروازہ بند ہے شل دروازے کھلا. فقیر کے لیے ایک دروازہ بند ہو تو 20 دروازے اور کھلیں. ہاں جی, اس وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ہے نا ماشاء اللہ آپ کے لیے اور رستے ہیں تو اس پہ بھی چلا سکیں گے, لیکن بہرحال سٹارٹ میں تو آپ اس پر محنت کر لیں. امید ہے انشاءاللہ یہ بہت اچھا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. اور روزوں کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے, یہ اصل میں نفس کے اوپر ایک بوجھ لانے والی چیز ہے, کیونکہ انسان کی نماز جو عماد الدین ہے یعنی دین کا ستون, تک رکھ لیں سر. ہاں جی, تو جو ہے نا وہ نماز چونکہ عماد الدین ہے یعنی دین کا ستون ہے, اب یہ دین کے ستون میں اگر غفلت ہو تو مجھے بتاؤ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا. تو یہ ایک جرمانہ ہوتا ہے جو ہماری طرف سے یہ کوئی شرعی فرض نہیں ہے، شرعی فرض نہیں ہے. شرعی فرض تو اپنے وقت کا جو روزہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن جرمانے کے طور پر ہے تاکہ نفس کو مطلب زجر ہو کہ آئندہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ہر نماز پر تین روزے جرمانہ کرتے ہیں کہ روزے رکھو تاکہ آئندہ پر نماز ضائع نہ ہو. آج کل لوگ نمازوں کو صحیح بات میں بہت کم سمجھتے ہیں. کیسے؟ مثلا گرمیوں میں فجر کی نماز کھلی چھوڑ دیتے ہیں، مطلب پرواہ ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، بس اور اٹھ کے جو ہے نا پھر وہ اپنی جو بھی دیندار ہوتے ہیں وہ قضا پڑھ لیتے ہیں، باقی تو پرواہ ہی نہیں کرتے. ہاں جی، دوسری بات یہ ہے کہ سفر پہ جائیں گے تو راستے میں کوئی نماز پڑھنا ان کے اوپر فرض نہیں ہوتا، وہ جب اپنی جگہ پہ پہنچے گا تو ساری قضا نمازیں ادھر پڑھ لیں گے. بھائی یہ کوئی ہمارا نانی کا گھر ہے کہ ہم جو مرضی کریں، یہ تو کوئی ایسے نہیں، تو شریعت کی بات ہے، جو شریعت کا حکم ہے اس میں ہماری بات کوئی نہیں چلے گی. تو اس وجہ سے نفس کے اوپر بوجھ لانا تاکہ نفس ایسی جرت پر نہ کر سکے. تو یہ تین روزے آپ رکھیں ہر نماز کے لیے تاکہ آئندہ کے لیے نفس کو جرت نہ ہو اور مطلب نماز چھوڑ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امید ہے کہ آپ کے لیے سے میرا ذکر 200 لا الہ الا اللہ، 200 لا الہ الا اللہ، 200 مرتبہ حق اور 100 مرتبہ اللہ، الحمدللہ یہ مکمل ہو گیا ہے. دل میں گناہ سے نفرت ہے، نیکی کا شوق ہے الحمدللہ، اور گناہ سے بچنے کے باوجود کبھی غلطی سے گناہ ہو جاتا ہے. بزرگوں کی کتب خاص طور پر حضرت علامہ ذکی مختار صاحب رحمۃ اللہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں. منزل اور تمام ابتدائی اذکار پورا کرتا ہوں. کیا مناجات مقبول کی منزل شروع کر سکتا ہوں؟ مشترکہ گھر میں بھابھیوں سے کس انداز میں رہا جائے؟ دعا میں یاد رکھے، بندہ بھی آپ کی دعا میں یاد رکھتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ذکر تو ابھی آپ کریں 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 300 مرتبہ حق اور 100 مرتبہ اللہ. اور دل میں گناہ سے نفرت ہونا یہ اللہ پاک کا فضل ہے، اور نیکی کا شوق ہونا یہ بھی اللہ پاک کا فضل ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے. گناہ کرنا نہیں چاہیے لیکن اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا چاہیے. بزرگوں کی کتابوں کا، بالخصوص تانوی رحمۃ اللہ کے مختصم کتابوں کا ماشاء اللہ بہت اس میں فائدہ ہے، آپ اس کو جاری رکھیں. یقیناً مناجات مقبول آپ شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ تو قرآنی اور حدیث کی دعائیں ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، تو آپ ضرور شروع کر سکتے ہیں. مشترکہ گھر میں بھابھیوں سے کس انداز میں رہا؟ جس طرح باہر آپ عورتوں سے بچتے ہیں اس طرح گھر میں بھابھیوں سے بچنا، بس آسان بات ہے، کیونکہ گھر میں حرم ہے. ہاں اس پر شور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آج کل فتنے کا دور ہے، آپ حق پر ہوں گے لیکن لوگ آپ کو نہ حق پر سمجھیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے. تو سب سے زیادہ مطلب بچنا تو اس سے چاہیے، لیکن ہمارا رواج اصل میں شریعت سے آگے لوگ لیتے ہیں، شریعت پیچھے ہوتا ہے اور رواج پہلے ہوتا ہے، اور اس کے لیے اتنا خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے. وہ یہ اپنی بہنیں ہوتی ہے بھائی، تو کیا باہر جو پہلے وہ بہنیں نہیں ہوتی؟ وہ بھی تو بہنیں ہی ہیں نا بھائی. جو بہن اخوت یعنی اسلامی والی بات ہے تو سارے، پھر شادی کس طرح کرو گے؟ اگر وہ اصل بہنیں ہوں تو پھر کس سے شادی کرو گے؟ خام مخواہ اپنے آپ کو طفل تسلی دینے والی بات ہے، شریعت کی بات شریعت کی ہے. تو حضرت سے میں نے باتیں پوچھی تھی اپنے شیخ سے، تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ آپ باہر جب ہوتے ہیں اور کوئی عورت آپ کے پاس کڑی ہو جائے یا آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا آنکھ کے نیچے کر لیتا ہوں. فرمایا اندر بھی ایسا ہی کر لیا کرے، گھر کے اندر بھی ایسا کر لیا کرے، مطلب نگاہ نیچے کر لیا کرو، بجائے کہ اس کو کچھ کہو جو آپ کی نہیں مانتے، تو جو خود کو کچھ کہو جو مانے گا. ہاں جی، تو یہی بات ہے کہ نگاہیں نیچے رکھیں وقت بسر اس کو کہتے ہیں، اور یہ تو اس کا باقاعدہ قرآن میں حکم ہے. تو آپ ویسے بسر کر لیا کریں، اور تنہائی میں بالکل نہ ملیں، بضرورت بات چیت ہو. بضرورت بات چیت جیسے باہر پھرنے والے عورتوں سے بھی ہو سکتی ہے بضرورت، جیسے مثال کے طور پر کوئی راستہ پوچھے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ فلاں راستہ ہے بغیر اس کو دیکھے. ہاں جی، اس طرح کوئی دکاندار ہے اس سے کوئی عورت خریدنے کو چیز خریدنے کا جائے تو اس سے اسے بتا سکتے ہیں، مطلب ان کو دے سکتے ہیں، لیکن زیادہ اس میل جول کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. تو اس طریقے سے بھابھیوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ رکھے, یعنی غیر محرم والا والا. البتہ بس اتنا فرق ہے کہ اس پہ شور نہیں کرنا چاہیے تاکہ لوگ خامخواہ آپ کے خلاف وہ نہ کریں شور شور. اور باقی یہ کہ اپنے آپ کو بچائے رکھیں, اپنے آپ کو بچانا لازم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے بچوں کے مراقبے کی رپورٹ دینی ہے. ان کے تقریباً مراقبے کے 1.5 مہینے ہو گئے. ان کی ترتیب یہ ہے, نمبر 1 کا مراقبہ شان جامع ہے. پہلے 5 لطائف پر 5 بجے تصور کرنے کے, میرے لطیفہ کی طرف اللہ تعالیٰ محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, میرے لطیفہ اللہ اللہ کر رہا ہے. اس کے بعد 15 منٹ کا شان جامع مراقبہ کرنا ہے. 1 کا ناغہ ہوا ہے. کیفیات, الحمدللہ 5 لطائف پر ذکر, 5 لطائف پر ذکر محسوس ہے. اللہ تعالیٰ کی موجودگی اور اس کے ہونے کا یقین, گناہوں سے بچنا, اور اگر گناہ ہو جائے تو ندامت کی کیفیت غالب رہتی ہے. نمبر دو والی جو بچی ہے, کامرات کا تجلی تفعالیہ ہے. پہلے 5 لطائف پر 5 منٹ یہ تصور کرنا تھا کہ میرے لطیفہ کی طرف اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور میرے لطیفہ اللہ اللہ کر رہے ہیں. اس کے بعد 15 منٹ کا تجلی تفعالیہ کا مراقبہ کرنا ہے. 2 ناغے ہوئے ہیں. کیفیت, اللہ تعالیٰ کی موجودگی یقین دن بہ دن بڑھ رہا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہی ہوں, اور کرنے میں لیٹ ہو جائے تو دل میں مسلسل ایک ندامت شروع ہو جاتی ہے. نمبر 3, جو بچہ ہے اس کا وظیفے کی ترتیب یہ ہے, درود پاک 200 مرتبہ, پہلا کلمہ 200 مرتبہ, استغفار 100 مرتبہ اور تیسرا کلمہ 100 مرتبہ. اس مرتبہ اس کے تقریباً 15 ناغے ہوئے. یہ بات اس کے ذہن سے بالکل نکل گئی تھی کہ تیسرے کلمے کا بھی ورد کرنا ہے, تو اس کلمہ اس نے نہیں پڑھا. باقی 3 کلمہ در نماز پڑھنے, اپنا وعدہ پورے کرو, قرآن پاک کے تلاوت پر استقامت ہے. اس مہینے ہمارا گھر کا اجتماعی درود پاک 5 لاکھ تھا. اب آپ حضرت سے درخواست ہے کہ آگرہ نمائی فرمائیں. ماشاء اللہ, اللہ پاک نے آپ پر بڑا فضل کیا ہے کہ یہ توفیقات سے نوازا ہے, اور بڑی خوشی ہوئی. اور بچہ جو ہے نا ماشاء اللہ بھی سمجھدار ہو رہا ہوگا, تو اس کو ان باتوں کا ذرا یقین دہانی کرا دیا کریں کہ اس میں ناغے نہ ہوں, اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کو اس کام پہ لانا ہے. اور جن چیزوں پر استقامت ہے اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور جن چیزوں میں کمی ہے اس میں مطلب بہتری کی طرف لانے کی جو صورتیں ہیں وہ انسان کو عمل جن بنانی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ابھی جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جو ذکر ہے اس میں آپ یوں کریں, جو مراقبہ شان جامع چونکہ ہو چکا ہے تو اب ان کو مراقبہ معیت بتا دیں. مراقبہ معیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیسے ساتھ ہے اللہ کو پتہ ہے, ہمیں نہیں پتہ. کیونکہ اللہ پاک کے ساتھ ہونے کا کہ کس طرح ہے, یہ تو انسانوں کی طرح تو نہیں ہے نا, تو یہ تو اللہ کو پتہ ہے. لیکن اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے کیوں, اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میں شرک سے زیادہ قریب ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں جیسا کہ اس کی شان ہے. اور یہ مطلب ہے کہ اس کو 15 منٹ کا یعنی سوچے. اور جو دوسری بچی ہے تو تجلیات افعالیہ کے بعد ان کو صفات ثبوتیہ کا مراقبہ کا بتا دیجیے. اور ماشاء اللہ جو بچہ ہے وہ فی الحال یہی جاری رکھے, اس میں ناغے بہت ہوئے تاکہ دوبارہ یہ اس کو انسٹیٹ کر لیں. اور ابھی آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ دیکھو نہیں بچیوں کے یعنی کیسے آسانی کے ساتھ ہو رہا ہے. مردوں کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے, لیکن دیکھو کیسے بہت جلدی جلدی ان تمام چیزوں کو تک پہنچ گئے. تو ان کے اندر یکسوئی ہوتی ہے, یکسوئی سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی, رمضان کے بعد کہ اب تک کے حوال درج ذیل ہے. رہنمائی کی درخواست ہے. نمبر 1, فجر کی نماز 4 قضا نماز قضا ہوئی. ذکر پرانے والا ہے. 6000 والے میں وقفہ کرتا ہوں, جیسے 1000 ایک وقت میں. یکسوئی کم رہتی ہے. ذکر جیری کے لیے علیحدگی اور خاموشی میسر نہیں رہتی. بچوں کا آنا جانا شور و غل لگا رہتا ہے. نمبر 3, اکثر رضائل اعتکاف کے بعد سے دی ہوئے تاہم زبان کے استعمال پر کنٹرول حاصل نہیں, اور اکثر خاموش رہنے کا عزم ہوتے ہوئے بھی سخت بے احتیاطی ہو جاتی ہے, خصوصاً دفتری معاملات میں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. تو آپ سب سے پہلے تو جو ذکر ہیں اس کو مطلب اس طرح کر لیں جس طرح کرنا چاہیے. اور ذکر جہری میں یہ بات ضرور ہے کہ اتنی چیخ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جتنا انسان اپنے طور پر خود سن سکے ये भी काफ़ी होता है अगर ऐसी मजबूरी हो जैसे आप बता रहे हैं तो आप जो है ना मतलब इस तरीके पे कर लिया करें तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। बाकी यह है कि माशाल्लाह इरादा आपका खैर का हो और जब कभी उसमें कमी हो तो आप उस पर इस्तग़फ़ार करें और फिर दोबारा अपने असल की तरफ लौट आए। इस तरीके से बार बार आने से और हिम्मत न तोड़ने से इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी हो जाएगी। वो तैमूर वाला वाक़या मशहूर है ना, को वो सब कुछ दिल मतलब छोड़ गया था कि अब मैं नहीं जीत सकता, तो एक चींटी को देख रहे थे कि वो ऊपर चढ़ रही थी और मतलब यह कि वो दोबारा गिर जाती थी तो फिर दोबारा चढ़ना शुरू कर लिया। पता नहीं 100 मरतबा में कितने मरतबा में आखिर वो चढ़ी गई है। तो उसने कहा मैं क्या चींटियों से भी कमज़ोर हूँ कि मैं अपना हिम्मत तोड़ दूँ, तो चलो इस दफ़ा मैं हिम्मत करके। तो उस दफ़ा जब कोशिश की और ज़रा हिम्मत कन्वर्ज कर लिया तो फिर जीत गए। तो ये बात है, तो इंसान को मतलब नुकसान सबसे ज़्यादा हिम्मत छोड़ने से होता है, इंसान हिम्मत छोड़ दे। वरना अल्लाह पाक ने जो सलाहियत दी उनको इस्तेमाल में लाने से बड़े बड़े काम हो सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। फलां ये बच्ची कमसिनी में बैत हुई थी, अब बड़ी हो गई है, पहले 40 दिन का वजीफ़ा बिलाना पूरा कर लिया था, फिर 300 मरतबा सुबहान अल्लाह हमदी सुबहान अज़ीम वजीफ़ा किया था, इसके बाद 5 मिनट लतीफ़ा कल पर जिक्र मिला था। बच्ची कई महीनों से यही जिक्र करती आई है लेकिन महसूस नहीं होता, इस बात की इतला नहीं कर रही थी और अपना जिक्र बगैर इतला की यूँ ही जारी रखा हुआ था। अब इनको 10 मिनट का बता दीजिए इंशाल्लाह हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी तकरीबन 4 महीने से आपसे कोई राबता नहीं हो सका जो मेरी अपनी कोताही की वजह से। हजरत जी मेरे शोर काफ़ी बीमार हो गए थे, उनकी वजह से आयत करीमा की तस्बीह ताजुद के ना टाइम पढ़ने को उसूल औलाद के जो आपने मुझे दी थी वो मुझसे छूट गई और मुराकब अभी तब से नहीं किया, अलबत्त नमाजों के बाद का जिक्र और बाकी नस्बत जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह दिल काफ़ी मुतमईन अल्लाह की रज़ा में राज़ी है, जो पहले कैफियत थी वह नहीं है, दिल को समझ आए कि जो अल्लाह करते हैं वही बेहतरीन होता है। हज़रत जी तस्बीह और मराकबा के बारे में रहनुमाई करें, कहाँ से शुरू करूँ? हज़रत जी कुछ सवाल हैं इनके बारे में रहनुमाई कर दें। अगर करीबी रिश्तेदारों में आपको पता हो कि इनकी कमाई में हराम शामिल है और वो आपको तहफ देते रहते हो तो उनका इस्तेमाल करना जायज़ है, अगर नहीं तो उनको क्या किया जाए? नंबर दो, जो लोग हराम की बदौलत बहुत ही शानदार जिंदगी कर रहे हैं सहन रखे हुए जबकि पहले भी बहुत कुछ भी नहीं था, इनके बाद इनके लिए दिल में ऐसा सोचना कि अल्लाह करे कि इनको पकड़े, उनके एहतसाब हो, सब टाट बाट ख़त्म हो जाए ताकि उनको एहसास हो रही है अपने रब की तरफ लौट सके, तो ये सोचना कैसा है? तो खुद अच्छा अपनी ज़ात को इंसान कैसे पहचाने कि हसद जलन की वजह से या वाकई उनकी भलाई का इरादा है? नंबर 3, इंसान अपने अंदर की रहकारी को कैसे पहचाने? नंबर 4, कर में डेकोरेशन के लिए असल मारखोर को स्टफ़ करवा कर रखना जायज़ है या नहीं जायज़? हज़रत जी अपनी फैमिली से मैं अपने तौर पर लोगों को अल्लाह की तरफ राइव करने की कोशिश करती रहती हूँ, खासतौर पर बच्चों को अल्लाह से जोड़ने की तड़प बहुत ज़्यादा है मुझ में और बहुत सारे लोगों में, मेरे ज़ात से फ़ायदे पहुँचे, लेकिन मसला ये कि जब मेरे ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुँचे तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होती हूँ लेकिन अंदर अंदर डरती हूँ कि ये अपने नफ्स को खुश करने के लिए तो नहीं है। तो इन सारे मामलों के लिए इंसान अपने लिए कौन सा पैमाना जिससे वो ख़ुद को देख सके कि कहाँ सही और कहाँ गलत है? हज़रत जी अब सिलसिले की ख़वातीन अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है उसका नंबर शेयर कर दें। अल्लाह करीम आप हमेशा अपनी रहमतों का रसूल फरमाए। अल्लाह ताला आपके शोर को सेहत अता फरमा दे और बाकी जो आप से रह गया है तो आप दोबारा वापस उसको रीइंस्टेट कर लें और मुराकबा जो है ना मतलब इत्तेदा वाले शुरू कर लें। और वो ये है कि 30 कलमा दुरूद इस्तग़फ़ार तो 100-100 मरतबा आप जारी रखेंगी और साथ ये है कि मुराकबा 10 मिनट से शुरू कर लें, यानी 10 मिनट ये सोचना कि मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है, मतलब एक वक्त मुकर्रर करके आप इसको जारी कर लें। और बात यह है कि मतलब 1 महीने के बाद पर मुझे इसके बारे में बता दें। और जो अल्लाह ताला ने आपको इत्मीनान नसीब फरमाया ये बहुत गनीमत है, बहुत नेमत है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और ये जो आपने पूछा है कि जो लोग हराम जिंदगी गुजार रहे हो तो उनके बारे में ये तो आप ये तसव्वुर क्यों करें? बस आप सिर्फ इतना कहें कि अल्लाह उनको हिदायत दे। अब अल्लाह पाक उनको जैसे हिदायत देना चाहे वो अल्लाह का काम है, वो तो फिर अल्लाह पाक की मर्ज़ी है जिस तरीके से भी हिदायत दे दें, लेकिन आप बस सिर्फ उसके लिए ہدایت کی دعا کریں. یہ بہت بڑی نعمت ہے ہدایت کی جو دعا ہے, تو آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں. اور باقی یہ کہ جب کبھی آپ کو اس قسم کا مسئلہ ہو تو اس پہ استغفار کر لیا کریں, اور پھر اپنی نیت کو درست کر لیا کریں. اور وہ یہ بات ہے کہ آپ کہیں کہ اصل بات تو اللہ کا راضی ہونا ہے, مجھے تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے. اور جو لوگ کو آپ اپنی فیملی میں اللہ کی طرف راغب کرنا چاہتی ہیں, یہ بہت اچھی تڑپ ہے, البتہ اس میں حکمت سے کام لینا چاہیے. کسی کو اتنا بتانا چاہیے جتنا عزم کر سکتا ہوں, یہ بہت اہم بات ہے, بعض دفعہ وومیٹنگ ہو جاتی ہے. تو یہ مطلب اس طرح کر لیں, انشاءاللہ آپ کا گروپ آپ نے جنہوں ان کو بتا دیں گے, انشاءاللہ وہ شیئر کر دیں گے آپ کو. اور یہ بات ہے کہ جب کبھی اس قسم کی بات ہو تو پوچھنا چاہیے. ہاں البتہ جو مسائل کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں, یعنی مفتی آنا مسائل کے ساتھ فتویٰ کی صورت, ان کو مفتیوں سے پوچھنا چاہیے, کیونکہ مفتی ہیں اس کام کے لیے ہوتے ہیں. تو جیسے آپ نے پوچھا ہے قریب رشتہ, ان کو پتہ ہو تو ان کی کمائی میں حرام شامل ہے, اور آپ کو تحائف دیتے رہتے ہو تو ان کا استعمال کرنا جائز ہے, اگر نہیں تو ان کا کیا جائز. مفتی صاحب کیا کریں, ان کے کیا بتائیں, ان سوال سنیں. یعنی اگر قریبی رشتہ داروں میں آپ کو پتہ ہو کہ ان کی کمائی میں حرام شامل ہے اور وہ آپ کو تحائف دیتے رہتے ہوں تو ان کا استعمال کرنا جائز ہے, اگر نہیں تو کیا کیا جائے.
اس کے بارے میں علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی غالب آمدنی اگر حلال کی ہے,
ہاں جی,
تو پھر اس میں
آپ
لے سکتے ہیں. اور اگر حرام کی ہے اگر آپ لے بھی لیتے ہیں, یا تو ان کو سمجھا دیا جائے آرام سے, نہیں تو پھر بعد میں اگر لے کے بعض علماء نے لکھا ہے اس صدقہ کر دیا جائے بغیر.
اچھا ٹھیک ہے جی, مطلب یہ بغیر ثواب کے ان کو صدقہ کیا جائے. ٹھیک ہے, مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو مطلب غالب آمدنی اگر حلال کی ہو تو پھر لے سکتے ہیں, گنجائش. البتہ اگر غالب آمدنی جو ہے نا حرام کی ہو تو پھر اگر ان کو سمجھایا جا سکے تو اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں سمجھا سکے ان سے نقصان ہوتا ہے, یعنی کوئی فتنہ بنتا ہے, تو اس صورت میں اس سے لے کر اس کو بغیر ثواب کی نیت سے کسی غریب کو دے دیا جائے, صدقہ کر لیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں ثواب کی نیت نہ کریں, کیونکہ ان کا مال نہیں ہے, وہ مال تو کسی اور کا ہے اور ٹھیک بھی نہیں ہے. تو بہرحال چونکہ غریبوں کے لیے گنجائش ہوتی ہے, ہاں جی, تو اس صورت میں ان کو دے دیں, اور یہ نہ مطلب ہے کہ اس میں ثواب کی نیت نہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہی نے 40 دن کی تسبیح مکمل کر لی, مزید انہیں کیا کرنا ہے رہنمائی فرمائے, نصیحت چاہتی ہیں, انہیں کچھ نصیحت کیجیے. حضرت جی کوئی بات پیش آئے اس کے متعلق دل میں کوئی خیال پیدا ہو تو کیسے تصدیق کی جائے کہ صحیح ہے یا وسوسہ. بندی کی اکتوبر میں شادی ہے, سب سنت کے مطابق چاہتی ہے, جبکہ گھر والوں کو راضی کرنا آسان نہیں ہے, کچھ بتا دیجیے کو آسانی سے راضی ہو جائیں. تو ایک تو بات یہ کرے کہ جو آپ ہی نے 40 دن کے تسبیح مکمل کیے تو اب ان کو بتا دے کہ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار 100 دفعہ عمر بھر کے لیے کریں, جو نماز کے بعد والا ذکر بتایا اس کو نماز کے بعد ہمیشہ کر لیا کریں. اور اب مزید جو ہے نا 10 منٹ کے لیے دل 10 منٹ جو ہے نا قبلہ رخ بیٹھ کر زبان بھی بند آنکھیں بھی بند, اور یہ تصور کرے کہ میرا دل 10 منٹ کے لیے اللہ 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 کر رہا ہے, یعنی اس کی طرف متوجہ رہے. اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی بلی مطلب اس میں وہ ہوتی ہے کہ اپنے شکار پر جھپڑنے کے لیے, تو اس کے سارے جسم کے سارے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ صرف اس چیز پر متوجہ ہوتے ہیں کہ میرا شکار اگر میرے سامنے آئے تو میں اس کو مطلب پکڑ سکوں. تو اس طرح یہ کہ جو میرے مطلب کی بات ہے یعنی جو ذکر ہے وہ اگر مل جائے تو میں فوراً اس کو کیچ کر لوں, وہ مجھ سے مس نہ ہو. تو یہ مطلب بس آپ اس کیفیت کے ساتھ وہ بیٹھ جایا کرے وہ 10 منٹ کے لیے, تو یہ کر لیا کرے. باقی یہ کہ جب کبھی کوئی اس قسم کی بات ہو تو اس کی تصدیق اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو مفتی سے بات کر لے, اور اگر اصلاح کے مطابق ہے تو شیخ سے بات پوچھ لیا کرے. یہ بات ہے, اور ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا سوچ ہے. اس کے لیے رب یسر ولا تعسر و تم میں بالخیر میں نیت یہ کر لیا کرے کہ سنت کے مطابق سب کچھ ہو, مطلب یہ بس جو ہے نا وہ اس کے لیے یہ دعا کرنا شروع کر لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محترم شاہ صاحب السلام, اللہ تعالیٰ خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے, امین. حضرت آپ صاحب کا دیا ہوا ذکر ان تیسرا کلمہ درود شریف استغفار لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ, لا الہ الا اللہ 400 مرتبہ, حق 600 مرتبہ, اور اللہ 500 مرتبہ 12 جون کو پورا ہوا, اب جو حکم ہو ارشاد فرمائیں. اب آپ اس طرح کریں کہ جو 200, 400, 600 تو جاری رکھے لیکن اللہ 500 کی جگہ 1000 مرتبہ کریں. اچھا میرے خیال میں جو ابھی تک آئے تھے ان کا تو جواب دے دیا گیا ہے, تو ابھی اگر کوئی فون پر سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا سامنے جو حضرات بیٹھے ہوں وہ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ سوال ہے آپ حضرت میں سے کسی کا سوال ہے ظاہر ہے ہمارے ہاں طریقہ ہی آپ کو کوئی سوال دے دو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی انسان کو یہ محسوس ہو کہ مجھ سے کسی انسان کو یہ محسوس ہو کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے اس کی مجھے پھر یہ سزا ملی ہے, یعنی بعض دفعہ اگر یہ معاملہ بالکل کھل کے آ جائے, یعنی آپ کو بالکل دل کے اندر محسوس ہو کہ بھائی یہ دو گناہ یہ غلطی ہوئی اور اس کی جو ہے نا فوراً سزا ملنا شروع ہو, یہ کہ اس کا کیا مطلب ہے؟
ہو سکتا ہے, اصل میں دیکھیے اللہ پاک بعض دفعہ بعض پر بعض باتیں کھول دیتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی ایسی بات ہو, کسی حرام میں کوئی مبتلا ہو جائے اس کا پھر نتیجہ بہت برا آ جاتا ہے, جھوٹ بول لے اس کا نقصان اس کے اوپر ظاہر ہو جائے, کسی کو نقصان پہنچائے اس کے مطلب جو ہے نا وہ, تو اس پر اچھی طرح توبہ کرنا چاہیے. اور توبہ کے جیسے طریقے ہیں, طریقے جو ہیں وہ یہ بات ہے کہ اگر وہ کوئی کام صرف یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس میں قضا والی بات نہیں ہے تو اس پہ تو صلاۃ توبہ کافی ہوتا ہے. ہاں جی, مطلب یہ کہ جس میں قضا والی, جیسے نماز میں قضا ہے روزے میں قضا ہے, تو اگر قضا کا تعلق نہیں ہے تو تین شرطیں پوری ہونی چاہیے, اور وہ کیا ہے؟ نمبر ایک ندامت ہو, نمبر دو اس سے رکنا ہو, تیسرا اس سے آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو, تو توبہ پورا ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس میں قضا ہو تو قضا بھی کرنا پڑتا ہے. چوتھی بات, دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کا حق اس کے ساتھ وابستہ ہو تو پھر وہ اس کا حق دینا اس کو یا معاف کروانا. دوسری صورت میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثال غیبت ہو تو توبہ اس کے ساتھ یہ بھی کریں کہ ان سے معافی مانگے, کوئی کہا سنا ہو تو اس کو معاف کر لیجئے. اس طرح مطلب یہ کہ یعنی اس کی تلافی کی جو صورت ہو وہ اس کو مطلب کر لیا جائے, تو انشاءاللہ اللہ پاک معاف کرنے والے. اور یہ اللہ پاک کا فضل ہوتا ہے کسی پر کہ جس کو دنیا میں اس چیز کا موقع دیا جائے کہ وہ اس سے توبہ کر لے اور اس کو پتہ چل جائے کہ اس کا نقصان یہ ہے, کیونکہ موت کے بعد تو سب کو پتہ چلنا ہے, اس میں تو کوئی درمیان میں ہو نہیں ہے. لیکن وہ ایک خطرناک صورت ہے موت کے بعد والی. لیکن جو زندگی میں بے شک کسی کو سخت سے سخت چیز کا بھی اطلاع ہو جائے اس کے لیے وہ بہت ہی نرمی والی بات ہے, کیونکہ موت کے بعد والی سزا سخت, بہت سخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون یعنی پاک ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ اگر میں نے کسی کو اوپر سختی کی ہو یا کوئی مسئلہ ہو, میں نے کوئی نقصان پہنچا تو مجھ سے بدلہ لیں. صحابہ حیران ہو گیا, رسول اللہ کیسے ہو سکتے ہیں, ہم آپ نے ہمیں تکلیف کہاں پہنچائیے, ہم نے تو ہمیں راحت ہی پہنچائیے. پھر فرمایا نہیں, موت کے بعد والے معاملہ زیادہ مشکل, تو بس اب جو ہو تو اس کا. تو ایک صحابی نے کہا کہ آپ نے ایک دفعہ میرے جو ہے نا وہ قمیص نہیں پہنی تھی تو وہ جو ہے نا مطلب آپ نے اس وقت چپت ماری تھی, تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں. تو صحابہ کی صحابہ کٹ گئے, انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے بدلہ لے لیں. تو آپ سے نے روکا, انہوں نے کہا نہیں اس کا حق ہے. تو مطلب آپ سے فرمایا بدلے لے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس وقت قمیص نہیں پہن گئی تھی. تو اس وقت آپ سے نے قمیص اتاری, پھر اس کے بعد اس صحابی نے جب دیکھا مہر نبوت فوراً اس کے چمٹ گیا, چومنا فرمایا یا رسول اللہ میں تو سارا کچھ اس کے لیے کیا تھا, میں آپ سے کوئی بدلہ تو نہیں لینا چاہتا تھا لیکن بس میرے دل میں حیرت تھا کہ آپ کے مہر نبوت کو چوموں. اب اس میں اس صحابی کی محبت اپنی جگہ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرنا یہ امت کے لیے اتنا بڑا پیغام ہے کہ اس پیغام کو ہمیں ریسیو کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ موت سے پہلے پہلے اپنے تمام معاملات کلیئر کرنے چاہیے. سب سے آسان بات یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی انیس ٹھیک ہے جی. جن کو
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی شخص یا رشتہ دار یا حلقہ احباب میں سے کوئی شخص کسی پہ جھوٹ باندھے تہمت لگائے جو کہ اس بندے نے کام کیا نہ ہو اور وہ اس کو یقین دلائے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا جس وجہ سے میری کریکٹر ایسیلیشن ہو رہی ہو, اس کا کیا حل ہے؟
اصل میں تہمت کی جو سزا ہے وہ تو شریعت میں مقرر ہے تہمت کی, لیکن چونکہ اسلامی سلطنت ہے نہیں, ظاہر مطلب وہ جو ہے نا کون کوڑے لگوائے گا, آپ تو نہیں لگوا سکتے. ہاں جی, تو ظاہر پر اس پہ تو برداشت ہی کرنا پڑتا ہے. تو اپنے طور پر انسان ان کی تسلی کرا ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا, اور مطلب یہ کہ ان سے کہہ دیں کہ یہ شواہد ہے, یہ ثبوت ہے, میں نے یہ کام نہیں کیا. آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو آپ بتا دیں. ہاں جی, یا پھر نہیں ہو تو مطلب چلو, مطلب جو اپنے رشتہ داروں میں اگر بات ہو تو رشتہ داروں میں حکم جو کسی کو بنا لے ان کے سامنے بات کو لے آئیں تاکہ وہ دونوں کی سن لیں اور پھر وہ اس میں فیصلہ کر لیں. تو اس طریقے سے وہ چیز کو ختم کرنے کی کوشش کر لیں. اس کے باوجود بھی اگر مخل ہو تو پھر آدمی برداشت ہی کر سکتا ہے. اس کی وجہ کہ صورت میں انسان کیا کر سکتا ہے, وہ انسان ان کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتے, وہ لڑنے میں اور مسائل ہیں. تو صرف یہی والی بات ہے کہ اپنے آپ کو شر سے بچانے والی جتنی کوشش کر سکے, اور خدا نخواستہ اگر واقعی اس قسم کی بات ہو تو پھر تو اس کی تلافی کرنے سے. جی حضرت مفتی صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت میں کل درس قرآن دے رہا تھا تو اس میں ایک حدیث شریف ہے مشہور ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من رآ منکم منکرن, جب تم کسی منکر کو دیکھو
جی
تو فل یغیر بیدہ, اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. فل لم یستطع, اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر بلسان ہی, وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اگر اس کی بھی استطاعت ہے قلب ہی, ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.
بے شک.
اور اس میں پھر مسلم کی ایک روایت آئی اس میں کہ لَيْسَ وَرَا ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ, کہ جس کے دل میں یہ بھی نہیں اس کے دل میں تو ذرہ برابر بھی ایمان نہیں. مثلا موسیقی کی محفل لگی ہوئی ہے, ہنس کھیل رہے ہیں, یہ ہوگی جس طرح تصویر کشی بالکل حد سے زیادہ ہو رہی ہے, اتنی نافرمانیاں ہیں دل میں, وہ جو ہوتی ہے اندر ٹھیس پہنچتی ہے, کچھ کالا گندہ کسک ہوتی ہے, غلط ہو رہا ہے, وہ بھی نہیں ہو رہا ہے اس وقت. یہ کیفیات جو بن جاتی ہیں نہیں ہوتی ہیں. کل مجھ سے کسی نے سوال کیا اس کے دوران, تو وہ پھر ہمیں اس حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو ہماری کیا کیفیات ہیں اور یہ اندر کی کیفیات کب پیدا ہوتی ہیں اور کس طرح پیدا ہوتی ہیں. پھر
اصل میں آپ نے بہت نازک سوال پوچھا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایسے دور میں ہم رہ رہے ہیں, ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جو فتنے کا دور ہے, اور اس میں ایسے دور کے بارے میں فرمایا کہ صبح انسان مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو چکا, شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہو چکا. تو یہ ویسے تو نہیں ہوگا, کوئی سبب تو ہوگا نا اس کا. وہ سبب یہی ہے کہ انسان کے دل سے گناہ کا گناہ ہونے کا خیال مٹ جائے, وہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے, اور یہی انسان کو ایمان سے خارج کرنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. آج کل کے دور میں یہ چیز بہت زیادہ ہو گیا ہے, بلکہ اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ جو برا سمجھتے ہیں ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے, ان کو برا سمجھا جاتا ہے, ان کو برا ثابت کیا جاتا ہے, اور لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں. لوگ حق کا ساتھ نہیں دیں گے, لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں. اور اس کا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, قرآن پاک میں ہے سورہ شمس. سورہ شمس میں اللہ پاک نے سات قسمیں کھائی ہیں, سورج کی قسم, چاند کی قسم, زمین کی قسم, آسمان کی قسم, دن کی قسم, رات کی قسم, نفس کی قسم. پھر اللہ پاک نے فرمایا نفس کے اندر میں نے دو چیزیں رکھی ہیں, فجور اس کے اور برائی اور تقوی اس کا. پھر فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا, ان رذائل کو دبا دیا, وہ کامیاب ہو گیا مکمل. وہ جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا اور ذائل کو اس طرح ہی رہنے دیا تو وہ تباہ و برباد ہو گیا. پھر مثال جو دی ہے وہ میں اس کی طرف آتا ہوں. مثال جو ہے نا قوم سمود کی دی ہے. قوم سمود نے کیا کیا تھا؟ اس میں ایک رنڈی تھی, دو رنڈیاں تھیں, اس کے جو ہے نا مطلب ایک عاشق تھا. معاملہ اس طرح تھا صالح علیہ السلام کہ اونٹنی جو تھی وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چٹان سے باہر آئی تھی معجزانہ طور پر, تو اللہ تعالیٰ نے, وہ بہت بڑی اونٹنی تھی بہت اونچی قد کی, تو پانی بہت پیتی تھی, تو مطلب ایک دن پورا پانی وہی پی لیتی تھی اور ایک دن باقی پورے مطلب جو ہے نا وہ قوم کے لیتی, تو باری مقرر کی تھی ان کی. تو وہ جو ہے نا وہ رنڈیا جو تھی وہ کہتے کہ یہ اونٹنی اتنا پانی کا پی جاتی ہے تو اس کو مار دو تو پھر میں ہم تمہارے ہو جائیں گے. وہ جو ہے نا اس کی وجہ سے وہ مطلب جو ہے نا اس میں جال میں آ گیا اور اس نے اس اونٹنی کو مارنا چاہا. جب اس نے اس اونٹنی کو مارنا چاہا تو صالح علیہ السلام نے روک دیا کہ ایسا نہ کرو, خدا کی اونٹی ہے, اونٹنی ہے اور ان کی باری بھی ہے, ان کی باری بھی ہے. اس پر ان کے قوم نے ان کا ساتھ دیا, وہ جو بدماش تھا, پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا, تو پورے قوم کو اڑا دیا اللہ پاک نے. اللہ پاک اس الفاظ پاک آخر میں کیا ہے آپ خود مطلب جانتے ہیں, ولا خاف اقبال, اللہ پاک کو کوئی پرواہ نہیں اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا ہوا. اب یہ چیز اصطلاح جو ہمارے اوپر جو اس وقت یہ مسائل آ رہے ہیں بہت زیادہ آ رہے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں یہ والی بات اب تقریباً وہ کہتے ہیں قافلے کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا, مطلب یہ والی بات بہت زیادہ ہے کہ اس میں یہ بات احساس کوئی نہیں کرتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور جو برا ہو رہا ہے اس کو برائی کو محسوس نہیں کر رہے ہیں, بلکہ برائی کا ساتھ دینے میں. دجال کے ساتھ کیا ہوگا؟ دجال کے ساتھ یہی ہوگا کہ دجال مطلب ان کے ساتھ برائی کے سورسز ہوں گے, بڑے زیادہ بہت زیادہ ہوں گے. ان برائی کے سورسز کی محبت جو ہوگی ان لوگوں کے دلوں میں, وہ لوگ وہ کھینچتے ہوئے ان کے پاس لے جائیں گے, اس وجہ سے بہت کم لوگ ان سے بچیں گے. اب آج کل کے دور میں بہت زیادہ امکان ہے اس چیز کا کہ ممکن ہے آج کل ہی میں آ جائے, کیونکہ سارے شرائط تقریباً پورے ہونے وہ چاہتے ہیں. اس صورت میں نمبر ایک صحبت صالحین بہت زیادہ ضروری ہے, صحبت صالحین, کثرت ذکر بہت ضروری ہے, کثرت ذکر بہت زیادہ ضروری ہے. یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بار بار جو فرمایا وسک اللہ ذکر کثیر ہوں وہ سب بے بکرت ہوں حصیر, یہ جو مختلف انداز میں جو اللہ پاک نے ذکر کی بڑی جو ہے نا بہت زور دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, اس کی وجہ ہے کہ ہمارے دل کی حفاظت ذکر کے ذریعے سے ہے. اچھا جب انسان ذکر کرتا ہے تو ذکر سے دل پاک ہوتا ہے, جب دل پاک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس میں احساس پیدا ہوتا ہے ظلمت کا, یعنی جس وقت تک کوئی چیز پاک نہ ہو تو آپ کو گندگی نظر نہیں آئے گی اس کے اوپر, کوئی دبا نظر نہیں آئے گا, لیکن جب اس پاک ہو جائے تو کم از کم اس کے بعد جو نیا دبا ہوگا تو نظر آ جائے گا. تو اس وجہ سے جب انسان ذکر کرتا رہتا ہے تو ذکر کے سلسل کرنے سے انسان کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی برائی ہو تو اس کو وہ چیز بری لگتی ہے, مطلب یہ والی بات ہے. تو اس وجہ سے ایک صحبت صالحین اختیار کرنا چاہیے, دوسرا ایک ذکر اللہ کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے, اور تیسرا یہ بات ہے کہ وہ جو ہے نا مطلب یعنی جو شریعت کا علم ہے یعنی گناہوں کا پہچان اور وہ اس کو حاصل کر کے اپنے آپ کو اس سے بچانے کا ارادہ کرنا چاہیے. تو ارادہ جب ہوتا ہے تو پھر اسباب بھی سامنے آ جاتے ہیں, اس کے مطابق پر انسان کو عمل کی توفیق بھی ہو جاتی ہے. تو یہ تین کام کر کے انسان مطلب اس سے بچ سکتا ہے. آج کل دیکھ یعنی مدرسے ہیں, صحیح بات عرض کرتا ہوں میں اس پر بہت تکلیف ہوں, مدرسے ہیں لیکن فرض عین علم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, بہت تقریباً ریئر والی بات ہے فرض عین علم, حالانکہ یہ ہر ایک اوپر فرض ہے. اس کے لیے گھر گھر یہ مدرسے ہونے چاہیے, مطلب ہر مسجد میں مطلب یہ ہونے چاہیے تاکہ لوگ کم از کم فرض علم کا پتہ چل جائے کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے. ہاں جی, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو صحبت صالحین کی جگہ ہیں مطلب ان کے ساتھ اپنا رابطہ آنے جانے کا رکھنا چاہیے, نہ صرف اپنا بلکہ اپنے گھر والوں کا اپنے بچوں کا بھی اس کا انتظام کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے احساس ہیں, خدا نخواستہ اگر وہ ہمارے ساتھ نہ چلے تو پھر ہم کیسے چلیں گے. ہاں تو یہ مطلب اس کا کرنا چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ ذکر اللہ, اللہ تعالیٰ نصیب جی بات جی حضرت دے دے حضرت ایک منٹ حضرت
ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر سیر کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود بھی فرمایا کہ مجھے کثرت سے یاد کرو. اب بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ مجھے کثرت سے یاد کرو, تو پھر ہم نے اس کو لمیٹڈ کیوں کر دیا ہے کہ آپ 100 دفعہ یہ پڑھو یا 400 دفعہ یہ پڑھو یا 300 دفعہ یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا, جب اللہ تعالیٰ آپ آدمی جو ہے وہ چلتے پھرتے سوتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. لیکن جب اس کو محدود کر دیا جاتا ہے کہ آپ 200 دفعہ تسبیح پڑھیں گے تو اسے یہ ہو جائے, وہ تو ایک پابند کرنے والی بات ہے. دوسرا تھوڑے سے مجھے ایک اشکار سا بھی ہے کہ اکثر جو ہے وہ ہمارے علماء کرام میں عام روایات میں لوگ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام آپ یاد کر لیں گے یا پڑھو گے تو آپ کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. اب بات یہ ہے کہ صرف اگر 99 نام یاد کر لینے سے اور 99 نام پڑھنے سے جنت واجب ہو جائے تو پھر تو جنت کو حاصل کرنا بڑا آسان ہو گیا نا, پھر بندہ اور کوشش کیوں کرے؟ یہ بار کچھ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی ہے یہ بھی, لیکن وہ نہیں بتاتے کہ یہ ایک پارٹ ہے آپ نے وہ بھی کر لیں. اب ایک عام آدمی ہے وہ نہیں, وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب میں اگر مجھے کہا جائے تو میں تو سوچوں گا نہیں اس کے ساتھ یہ بھی کرنی چاہیے. لیکن ایک عام آدمی ہے وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے جو 99 نام اگر کرنے سے جنت ملتی ہے تو مجھے اور اعمال کیوں کرنے چاہیے. دوسری تیسری چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں نے آپ خود اپنے جو نا وہ اقبال کا وہ ایک شعر کافی غور کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ بندہ مولا صفات کیسے بنا جاتا ہے. اب بندہ مولا صفات تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جب تک بندہ ان صفات کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرے گا ان کے مطابق کام نہیں کرے گا نہ وہ مولا صفات بنے گا اور نہ ہی وہ اللہ کا ہاتھ اس کا ہاتھ ہے اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جائے گا. اب اگر ہم کرتے رہے یا لطیف ہو یا خبیر ہو یا لطیف ہو کرتے جائیں گے لیکن ہم میں نہ لطافت ہے دوسرے کے لیے نہ ہمارا رحم کا جذبہ ہے نہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرتے ہیں نہ ہم دوسرے کے, تو پھر ہم صرف نام لینے سے اگر ہمیں یہ تسلی ہو جائے کہ اللہ جو ہے ہمیں یہ کر دے گا تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو وہ اللہ کی صفات جو 99 ناموں میں ہیں جب تک ہم ان پر عمل نہیں کریں گے اپنے پر نافذ کریں گے صرف میں ان کو ورد کرنے سے شاید میرے خیال میں کہ ہم وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہ کریں.
بالکل نہیں نہیں ٹھیک بالکل صحیح ہے آپ نے, نہیں نہیں برے کی برے بات نہیں ہے آپ نے بہت اچھا کیا. اصل میں یہ آپ نے یہ ساری چیزیں پروجیکٹ کی, اصل میں میں عرض کرتا ہوں میں تو وہی بتا سکتا ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے. ایک بات یہ کہ ذکر دو قسم کا ہے, ایک ذکر ہے جو ثوابی ہے جس سے ثواب حاصل ہوتا ہے, ایک ذکر وہ ہوتا ہے جو علاجی ہے جس سے علاج ہوتا ہے, اور دونوں حدیث شریف سے ثابت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر چیز کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے اور دلوں کے صفائی کا آلہ ذکر اللہ ہے, اس کا مطلب علاجی ذکر بھی ہوتا ہے. اب علاجی ذکر جو ہے نا اس کا تعلق تجربے کے ساتھ ہوتا ہے, اس کا تعلق تجربے کے ساتھ ہوتا ہے. تجربہ ہر وقت کا اپنا ہوتا ہے, مثلا پہل صحابہ کے وقت میں الگ تھا, تابعین کے وقت میں الگ تھا, تبع تابعین کے وقت میں الگ تھا, کیونکہ حالات لوگ بدل رہے ہیں, لوگ بدل رہے ہیں, حالات بدل رہے ہیں, لہٰذا علاج بھی بدلے گا. تو اس میں جو علاجی ذکر ہے وہ تجرباتی ہوتا ہے, اس میں ایک خاص حد تک پہنچانے میں تدریج کی ضرورت ہوتی ہے. تدریج سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک دن میں سارا کچھ نہیں لا سکتے, لائیں گے تو توڑ دیں گے اس کو, مطلب ختم کر دیں گے. تو اب یہ جو ہم لوگ جو ذکر دیتے ہیں نا محدود تعداد میں, وہ صرف تیاری کے لیے دیتے ہیں, ان کا فائنل نہیں ہے. مطلب وہ فائنل پر جذب ہو جاتا ہے نا, خدا کی قسم ایک ایسی حالت ہو جاتی ہے انسان کی کہ ہر وقت اس کا پورا جسم ذکر کر رہا ہوتا ہے. آپ تو زبان کی بات کر رہے ہیں, ہر وقت اس کا پورا جسم ذکر کر رہا ہوتا ہے, ایسی حالت بھی بن جاتی ہے. لیکن اس حالت تک پہنچانے کے لیے آپ نے تدریج کو اختیار کرنا ہے نا. تو تدریج میں یہ ہے کہ پہلے آپ 100 مرتبہ, پھر 200 200 200, جیسے ابھی آپ نے سن لیا, پھر اس کے بعد 200 300 300, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر دل کا, پھر آہستہ آہستہ پھر لطائف کا, پھر چلتے ہیں وہ پھر پورے جسم پہ آ جاتا ہے. تو گریجولی مطلب جو ہے نا ہم اس طرف جاتے ہیں. جیسے اسلام تدریج کے طور پر آیا تو جو تربیت ہے وہ بھی تدریج ہوتی ہے, ایک تو یہ بات ہے. البتہ جو ثوابی ذکر ہے وہ حسب توفیق ہے. حسب توفیق سے مراد یہ ہے اس میں تعداد نہیں لازم, اس میں اصل لازم ہے اللہ کو یاد کرنا. مختلف ناموں سے آپ یاد کر سکتے ہیں, مختلف طریقوں سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. جتنا یاد کریں, قرآن پاک کی تلاوت بھی ذکر ہے, نفل نماز بھی ذکر ہے سر. تو اب یہ جو ہے مطلب جتنا آپ کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا, آپ کو ثواب ملے گا, اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. بس صرف آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے کوئی واجب تو ڈسٹرب نہیں ہو رہا, صرف اس بات کا خیال رکھیں گے. تو ایک تو یہ والی بات, تو میرے خیال میں پہلے بات کا تو جواب ہو گیا. دوسرا سوال کون سا تھا وہ مجھے ذرا ذہن سے نکل گیا. ہاں جنت مل جائے گی, اس کا میں آپ سے ایک بات عرض کروں. میں اپنا اکثر ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی چیز پہ وعدہ ہونا وعدہ ہو اور وعدہ حدیث شریف سے ثابت ہو تو پھر دیر نہیں لگانا چاہیے, پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے, اور پھر اللہ پاک باقی باتیں خود ہی ارینج کر لے گا اس وعدے کے اندر پہ وہ شامل ہوتی ہے. مثلا میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں, افشو السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام, رواہ عبداللہ بن سلام. مطلب یہ رواہ عبداللہ بن سلام کی طرف سے. اچھا وہ صحابی جو, تو اب یہ بات ہے آپ سے ہم نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ, کھانا کھلاؤ, صلہ رحمی کرو, اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں, ان تہجد کی نماز, جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. یہ وعدہ ہے. اب میں اگر اس کو اس وعدے کو سمجھ کر شروع کر لوں, اس کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں جو مجھے باقی پورے دن پر لے آئے گا, مطلب میں اس کے ذریعے سے باقی دن پر جیسے میں کہتا ہوں, مثلا میں کہتا ہوں کہ بھائی اور کچھ کام نہ کرو لیکن فلاں بزرگ کے ساتھ بیٹھنا شروع کر لو, مجھے بتاؤ کون سے قرآن میں لکھا ہے اور کون سے کتاب میں لکھا ہے, کون سے حدیث میں آیا کہ فلاں بزرگ کے ساتھ بیٹھو تو بھلے تمہیں سب کچھ مل جائے گا. لیکن تجربے سے ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی صحبت سے پورے دن پر آنا نصیب ہو جاتا ہے, مطلب یہ ہوتا ہے. اب یہ جب افراد کے ساتھ اگر ایسا ممکن ہے تو کچھ اعمال کے ساتھ ایسا ممکن نہیں ہوگا, کچھ اعمال کے ساتھ بھی ایسا ممکن ہوگا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کی وجہ سے جو تہجد کی نماز ہے وہ خاص ایک قبولیت کا وقت ہے, اس قبولیت کے وقت کی برکت سے باقی زندگی قبول ہو جاتی ہے. یا آپ کانا جو کہلاتے ہیں, پتہ نہیں کس کا دل میں دعا آ جائے اور آپ کا کام بن جائے. ہاں جی, اور اگر آپ سلام پہلا دیں تو سلام, یہ سلام کیا مطلب ہے, آپ لوگ کے لیے نیک خواہش رکھ رہے ہیں, تو جب آپ لوگ کے لیے نیک خواہش تو سلامتی ہے, تو کیا ہے فرشتے بھی آپ کے لیے وہی خواہش رکھیں گے, کیونکہ یہ طریقہ ہے کہ آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتہ آپ کے لیے وہی دعا کرتے ہیں, جب ان کی دعا قبول ہو گئی تو آپ کا کام بن جائے گا, اور اس طریقے سے جو عمل. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, تو میں کہتا ہوں یا یہ جو حدیث شریف ہے میں تو میں فرمایا کہ اگر تم مجھے ضمانت دو دو جبڑوں کے درمیان کی چیز اور دو رانوں کے درمیان کی چیز کی تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب یہ ایسی چیز ہے مطلب اگر اس پہ میں عمل کر لوں تو اس کی برکت سے مطلب بعض دوسرے اعمال مجھے نصیب ہو جائیں گے. تو یہ صرف یہی تک بات ہے, باقی میں جو عرض کرتا ہوں وہ جو آپ نے جو بات فرمائی اس میں بعض ضعیف حدیث ہوتی ہیں, جو ضعیف حدیث ہوتی ہیں وہ فضائل کے لیے استعمال ہوتی ہیں, مسائل میں استعمال نہیں ہوتی. فضائل کے لیے اس طرح استعمال ہوتی ہے, مثال کے طور پر کوئی تبلیغی جماعت میں جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں نماز پڑھی اس کو 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملتا ہے, مجھے اس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ اگر دینا چاہتے تو اس کو دے گا, مجھے کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ لڑنے کی. لیکن ہے ضعیف حدیث, اور وہ بھی مطلب ظاہر جس کو کہتے ہیں انٹرپریٹیشن سے دوسرے روایات سے جوڑ جوڑ کر مطلب جو ہے نا انہوں نے اس چیز کو کیا ہے, لیکن بہرحال اس کے ساتھ کوئی اختلاف ہمیں نہیں کر سکتے, ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر اللہ پاک کسی کو دینا چاہتے. ہاں البتہ جو مسائل ہیں وہ مسائل جو ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف قرآن کی آیات مبارکہ سے اور صحیح احادیث شریفہ سے مطلب وہ احاث کیا جاتا, اس میں بھی پھر اختلاف ہوتا ہے, اماموں کے درمیان اختلاف ہے مثلا اس میں, وہ تو اس میں اجتہادی اختلافات وغیرہ ہوتے ہیں. تو دوسرا سوال تو ہو گیا, تیسرا کون سا جی؟ ہاں وہ نہیں تو اپنے اوپر نافذ کرے. تو یہ میں خود کہتا ہوں, یہ آپ کی بات بھی ہے لیکن میں اپنے ساتھیوں سے میں نے عرض کیا, وہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں بزرگوں کی بات بتاتا ہوں اپنی نہیں بات بتاتا. ہاں جی کہتے تھے نا, اچھا وہ جو ہے نا وہ بزرگوں کی بات بتاتا ہوں. بزرگ کون؟ حضرت مجدد علیہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ ہیں. حضرت نے فرمایا ہے کہ سلوک طے کرنے میں طریقہ یہ ہے, اس میں مربی اگر کسی کو اپنا معلوم ہو جائے اس اسم مربی کے ذریعے سے, اس اسم مربی کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کے مطلب فانی ہو سکتے ہیں, فنا فی اللہ, یعنی اپنے تمام نفس کی چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑ سکتا ہے اس اسم مربی کے ذریعے سے. اچھا, اس کا میں ذرا تشریح کر دوں. آپ نے تو ننوے بتا دیا نا, وہ صرف ایک نام کو بتا رہے ہیں, لیکن وہ آ کر کسی کو معلوم ہو جائے تو. ہاں جی, اب اس میں بات یہ ہے کہ اس نام میں جو صرف نام لینا نہیں ہے, اس نام کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا ہے, اس نام کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا ہے. تو اس میں پھر جو صفات ہے اور تو جو حالات ہے اور تمام چیزیں اس کے مطابق, اب اس کے اندر محنت ہے, محنت ہے, محنت ہے, محنت ہے, وہی نام اس کو پہنچا دے گا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ صرف اخلاص پڑھا کرتے تھے نماز میں. ہاں جی, تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح تو مسلسل اس طرح مطلب اس طرح, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا کہ کیوں کرتے ہو اس طرح. فرمایا کہ مجھے اس سے محبت ہے, فرمایا یہی محبت تجھے جنت میں پہنچا دے گی, یہی محبت تجھے جنت میں پہنچا دے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے کوئی ذریعہ بنایا ہوتا ہے, اگر وہ ذریعے تک پہنچ جائے تو ماشاءاللہ اس کا کام بن جائے گا. تو اس میں اب میں اپنے نفس کی وجہ سے عمل کروں یا میں صحیح طریقے سے عمل کروں, کیونکہ نفس تو ہمیشہ ہمیں شر کی طرف لائے گا, سستی کی طرف, غفلت کی طرف, اس کی طرف لائے گا. اس کے لیے کہ اگر کسی کا کوئی شیخ ہو, کوئی پیر ہو, کوئی راہبر ہو, اس کے ساتھ اٹیچ رہے, اپنا فیصلہ خود نہ کرے, اس سے کروائے. جب اس سے کروائے گا وہ آپ کی بہتری کے عمل پہلے چیک کر لے کہ آئے وہ اس قابل ہے یا نہیں, مطلب اس میں آٹھ نشانیاں دیکھ لیں, اگر وہ اس میں پائی جائیں تو پھر آپ اس کے پاس جائیں, ویسے نہ جائیں کیونکہ آج کل دور فتنے کا ہے. تو اس صورت میں اگر آپ کو کہیں ایسا مل جائے پھر آپ اپنا فیصلہ جب اس کے اوپر چھوڑ دیں تو وہ پھر آپ کے حال کے مطابق آپ کو پھر بتا سکتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, اور اس کے مطابق پھر جب آپ کریں گے تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا. یہ صرف اور صرف مطلب اس کے لیے ہے, ورنہ صحیح بات میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن اور حدیث سے اشارے ملتے ہیں, ان اشاروں کے استعمال سے ہم لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن چونکہ ہمارا نفس بھی درمیان میں انوالو ہے تو این ممکن ہے اشارہ ہم صحیح نہ سمجھے, ویسے ہی اپنے نفس کی خوش فہمی ہو جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو جائے. اس خوش فہمی سے بچنے کے لیے ہمیں کسی کا سہارا لینا پڑتا ہے. بس یہ بات. جی حضرت, کوئی بات نہیں,
بیان کیا جاتا ہے کہ جو نیک عمل کرو, جو عبادت کرو, جو وہ ثواب کی نیت سے کرو, ثواب کی نیت سے کرو کہ اس سے مجھے ثواب ملے گا. تو میرا اپنی ذاتی یہ ہے کہ جب ہم ثواب کی نیت کے نیک نیت عمل کریں گے, اچھا عمل کریں گے, ثواب کی نیت سے کریں گے, تو ہم نے اللہ کے حکم مان کر تو نہیں کر رہے کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ کام کرو, ہم تو صرف اپنی ذاتی غرض کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. ہم ثواب کی نیت سے کیوں, وہ عمل جب ہم خود کریں گے از خود ہم سے سرزاد ہو جاتا ہے, تو ہم پھر یہ کیوں کریں کہ یہ عمل میں اس لیے کروں گا کہ مجھے ثواب ملے یا مجھے جنت ملے یا مجھے یہ مل جائے.
ٹھیک ہے,
ایک عمل کر رہا ہوں صرف خالص کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اس لیے میں کر رہا ہوں.
میں آپ سے اب عرض کرتا ہوں کہ تین قسم کی اثرات ہیں. یہ صرف آپ نے تو آج بات کی نا, ان سے پوچھو, میں یہ باتیں پہلے کر چکا ہوں. تین قسم کی اثرات ہیں, دنیا دار اور دیندار. پھر دینداروں میں دو قسم کے گروہ ہیں, وہ دیندار جو جنت اور دوزخ کی وجہ سے عمل کر رہے ہیں, وہ دیندار جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محبت میں عمل کر رہے ہیں. اب اس میں بات یہ کہ جو دنیا دار ہوتے ہیں نا, وہ دینداروں کی بات کو نہیں جانتے, مطلب وہ کہتے ہیں جب وہ جنب پیسے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں یا چیزیں چھوڑتے ہیں یا کچھ اس طرح, تو دنیا دار کہتے ہیں یار یہ کیسے لوگ کس طرح کر رہے ہیں, ان کی وہ بات وہ نہیں جانتے ہیں. چونکہ ان کا درمیان میں کنسیپٹ کا بہت بڑا فرق ہے. ہاں جی, تو ان یہ جس طرح جتنا ان کے درمیان فاصلہ ہے اتنا ان دونوں کے دینداروں کے درمیان فاصلہ ہے. جو جنت اور دوزخ کی وجہ سے کر رہے ہیں یا جو اللہ کی وجہ سے کر رہے ہیں, جو جنت اور دوزخ کی وجہ سے کر رہے ہیں ان کی بات سمجھنے نہیں آتی, لیکن افیکٹ ہے. افیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں ثابت کس طرح ہوتا ہے. ثابت اس طرح ہوتا ہے کہ جنت میں جب سب لوگ جنت ہی جمع ہو جائیں گے, اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے, تو اس وقت یہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ اپنے انعامات کی بارش فرمائیں گے جنت کے اوپر، اور باقاعدہ پوچھیں گے کیا چاہتے ہو؟ اب لوگ کہیں یہ چاہتے ہیں، اللہ پاک دے دے گا، پھر یہ چاہتے پھر دے دے گا، حتیٰ کہ جب پھر کہے گا کہ اور کیا چاہتے ہو تو حیران ہوگی کہ ہم مزید کیا چاہیں، تو پھر اپنے اس وقت یہ جو علماء ملے، علماء تو پہلے سے دنیا میں ہوتے ہیں لیکن ظاہر ادھر بھی پہنچ چکے ہوں تو ان کو پتہ ہوتا ہے یہ تو علماء تھے، وہ اپنے علماء سے پوچھیں گے اب کیا مانگے، تو علماء ان کو بتائیں کہ اللہ پاک کا دیدار ابھی نہیں ہوا، دیدار مانگو، پھر اللہ پاک دیدار کا وہ محفل ارینج کر لے گا، اور اس میں پھر ٹائم کا کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ ٹائم کتنا گزر گیا، ایسا عجیب لمحات ہوں گے کہ انسان سب کچھ بھول جائے گا، اور جب دیدار ہو جائے گا اس کے بعد وہ کہیں گے، جب دیدار ہو جائے اس وقت وہ کہیں گے کہ پہلے ہمیں کیا ملا تھا، اصل تو یہی تھا پہلے ہمیں کیا ملا تھا، یعنی مطلب وہ پہلے ساری چیزیں ان کی نظروں میں ہیچ ہو جائیں گی۔ اچھا اب بتائیں کہ جو پہلے ان کے تھے بڑے چیز خود مانگی تھی، ان کے نظروں میں ہیچ ہو گئی، تو اس کا مطلب ان کا پتہ نہیں تھا نا، پتہ لگ گیا تو ان کو پتہ چل گیا، لیکن جو لوگ دنیا میں اس حال میں ہیں کہ وہ یہی چاہتے ہیں جو وہاں کہیں گے لوگ، تو ان کا حال کیا ہوگا؟ لیکن یہ لوگ ہیں، یہ لوگ موجود ہیں، گزرے ہیں اور اب بھی شاید ہوں گے انشاءاللہ، تو اس میں یہ بات ہے کہ ان کا بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ البتہ ایک بات میں عرض کرتا ہوں ذرا ملانے کے لیے، آخر کوئی کنسپٹ ملانے کے ابھی ہونا چاہیے نا، وہ یہ ہے کہ ایک شخص سے اگر وہ جنت اسی لیے مانگتا ہو کہ اللہ کی رضا کی جگہ ہے، اور اللہ پاک اپنے راضی جس سے راضی ہوتے ہیں ان کو یہ جگہ دیتے ہیں، تو میں جنت اس لیے، میں کہ اللہ کہتے ہیں کہ جنت مانگو، بس ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو بات تو صحیح ہو گئی نا، مطلب ظاہر مطلب وہ تو اللہ کی رضا کے لیے مانگ رہا ہے نا، وہ جنت بنیاد نہیں ہے اس کے مانگنے کا، وہ اللہ پاک کی رضا بنیاد ہے اس کی، تو اگر کسی کا یہ بات ہو تو پھر اس میں کوئی بات نہیں۔ اس لیے قرآن میں بار بار جو کہتے ہیں نا کہ جو ہے نا مطلب میں جو ہے نا وہ جنت اللہ عمر کیا، وہ جو رمضان شریف میں بتاتے ہیں کہ زیادہ مانگو جنت مانگو دوزخ سے پناہ مانگو، اب اس میں یہ بات ہے کہ اس میں خود فرق ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جنت و دوزخ کو مقصود سمجھ کر مانگ رہے یا اس کو اللہ پاک کی طرف سے حکم سمجھ کے مانگ رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مانگو، تو اللہ تعالیٰ کی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک آ رہی ہے نا، تو پھر تو اللہ کی بات ہو گئی، جب اللہ کی بات ہو گئی تو جو اس وجہ سے مانگ رہے ہیں ان سے مختلف ہو گئے نا، جو اپنے نفس کی وجہ سے مانگ رہے ہوں گے تو اس وجہ سے وہ ماشاء اللہ ان میں مختلف ہو، بہرحال بڑی تفصیلات ہیں۔ جی حضرت آپ فرمائیں۔
ویسے تعارف کرا رہے تھے جی، کو دو سال پہلے صحیح تعلق تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق،
اللہ کا شکر،
میرے والد صاحب کو میں جس صاحب نے بتایا کہ شیخ کامل کو تلاش کیا جائے اور ان سے تعلق ہو رہے، تو اس لیے میں
نے اس لیے کہا تھا کہ میں تلاش میں جاؤں گا، جو شیخ کامل ہو گئے نا وہ اپنی نگاہ سے جو مجھے اپنی طرف سے کھینچ لے گا تو میں مائل ہو جاؤں گا۔ تو یہ میں نے کہا جی کہ میں تو تلاش ایسے شخص کی نہیں کہ جو مجھے اپنی طرف کھینچے، نہ کہ میں اس کی طرف ان کی تلاش میں جاؤں،
لیکن وہ حضرت وہ تو آپ کی خواہش ہے، نہیں آپ کی خواہش ہے، لیکن قرآن کا حکم بتاتا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جن لوگوں نے مجھ تک پہنچنے کی محنت کی، کوشش کی، ٹرائی کی، ان کو ضرور بے ضرور ہدایت کے رستے سجھاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ پاک کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اب ظاہر کوشش میں یہ تلاش بھی ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی بیماری کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ابتدائی کام تو یہ ہوا ہے ڈاکٹر کو تلاش کرے گا کہ مطلب جو ہے نا ڈاکٹر کو کوئی بھی نہیں ازیوم کرتا رہا کہ ڈاکٹر میرے گھر آئے گا کہ آج مجھ سے علاج کراؤ، بلکہ وہ کہے گا تو شاید غلط بات ہوگی، کہیں گے بھائی اس میں کوئی چکر ہے، کیوں میرے پاس اگر مجھے کہتا ہے کہ مطلب مجھ سے علاج کراؤ، تو خود انسان مطلب جو ہے نا وہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب جاتا ہے، اس کو ڈاکٹر جب ملتا ہے پھر اس کی بات مانتا ہے تو علاج ہو جاتا ہے۔ اس میں البتہ ایک بات ہے، میرے ساتھ بڑے ایکسپیرئنسز ہوئے ہیں، مطلب ظاہر ایکسپیرئنس تو ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے، تو میرے پاس بھی ہوئی، حیدرآباد میں ایک دفعہ میں گیا تھا تو وہاں پر جو دوست تھے مجھے مختلف لوگوں سے ملوا رہے تھے، एक महल्ले में गया तो महल्ला बड़ा शानदार महल्ला था। मैंने कहा यार ये किस इनका महल्ला है, बड़ा शानदार महल्ला है। कहते ये कसाईयों का है। मैंने कहा अच्छा कसाई इतने मालदार होते हैं, तो हंस पड़े। कहते नहीं डॉक्टरों का है। मतलब डॉक्टरों को कसाई समझता था ना मैं, जला होगा आज। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ जब बीमार होते हैं तो किधर किधर जाते हैं? कहते इन्हीं के पास आते हैं। मैंने कहा तो आपने उनको कसाई कहा? कहते फिर क्या करें, इनमें कुछ अच्छों को ढूंढ लेते। तो मैंने कहा खुदा के बंदे देखो खुदा आप कह रहे हैं कि फिर इनमें अच्छों को ढूंढ लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं अब चे पीरों में अच्छों को ढूंढ लो, वो बात आपको समझ में नहीं आती। उसमें आप कहते हैं नहीं बस जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह होगा फिर मैं उसके लिए इंतज़ार करूँगा। तो उसमें वाली बात जैसे उसमें आप समझ रहे हैं, इस तरह ये भी एक अमली चीज़ है। तो अमली चीज़ में आप अमली तौर पर सोचेंगे, यानी गांव में डॉक्टर नहीं होता तो वहाँ कंपाउंडर को डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि इलाज तो करना होता है, अगर किसी के पास तो जाना होता है, तो वह कह रहे कंपाउंडर को डॉक्टर कहते, डॉक्टर साहब वो उनको कहते हैं। तो असल बात यह है कि हमें अपनी ज़रूरत का अगर एहसास हो जाए तो हमें वाकई इन तमाम चीज़ों को मानना पड़ेगा। और अल्लाह पाक बहुत करीम है, बहुत मेहरबान है। मैं आपको ख़ुद अपना वाक्य बताता हूँ। मैं जो तसव्वुफ जो मैंने स्टडी किया था वो अखबारी किस्म का तसव्वुफ था, मतलब वो असल नहीं था, लेकिन पढ़ा था तो मेरा ज़हन बन गया था कि मैं जाऊँगा और ऐसे लोगों को तलाश करूँगा और करूँगा, अब मैं उनके पास जाऊँगा। वो मेरा ख्याल था कि इसके लिए जंगल जाना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। तो खुदा की शान मैं पेशावर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया इस्लामिक कॉलेज में। मेरे ख्याल में दो तीन दिन मेरे गुजरे होंगे, किसी ने कहा यहाँ एक बुज़ुर्ग है मौलाना अशरफ साहब, ये जो है ना मतलब मजलिस उनकी होती है असर के वक़्त, चलो हम भी चलते हैं। तो मैं भी चला गया। अब वो मजलिस जब मैंने अटेंड की ना तो बस कल भी कैफियत ऐसी हुई, मैंने कहा कि ये जगह बैठने की। तो फिर उधर हम आते थे। अब यकीन कीजिए 4-5 साल हमने उधर गुजारे, मुझे पता नहीं था कि वो पीर हैं। अभी तक उनको मौलाना साहब कहते हैं हम, अभी तक मौलाना पीर साहब का लफ्ज़ हमारे ज़ुबान पे कभी नहीं आया उनके लिए, तो हम उनको मौलाना साहब कहते थे लेकिन वो थे पीर। फिर मुझे एक बड़े आलिम ने कहा कि क्या आप मौलाना साहब से बैत हैं? मैंने कहा क्या मौलाना साहब बैत करते हैं? ये तो खुदा के बंदे यूनिवर्सिटी में जो इनकलाब है इनके ज़रिए से आए हुए, ये तो इनके ज़रिए से आए हुए। मैंने कहा अच्छा खैर। फिर मैंने इरादा किया कि मैंने कहा भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। तो सुस्ती हो गई, क्यों स्टूडेंट था ना, स्टूडेंट तो अच्छा लोग होते हैं, सुस्ती हो गई। फिर मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में इशारा हो गया उनकी तरफ, फिर सुस्ती हो गई, फिर इशारा हो गया, फिर सुस्ती हो गई। फिर इसके बाद किसी के ऊपर डंडा उठा लिया जाए ना कि अब सीधे होते हो नहीं सीधे होते हो। फिर मैं डर गया, मैं सीधा हजरत के पास चला गया, हजरत से बैत हो गया। तो मैं डंडे की वजह से बैत हो चुका हूँ, तो क्या हमें डंडे का इंतज़ार करना चाहिए? उसमें तो जब इशारा मिल जाए और पता चल जाए तो फिर हमें तो लब्बैक कहना चाहिए। फिर तो हमें बहुत ज़्यादा वजह क्या है, मौत का क्या पता, न उसके मौत का पता है ना अपने मौत का पता है। बाज़ लोग ऐसा होते हैं कि बाज़ लोग चाहते हैं मतलब किसी पास जाना, लेकिन उनके जाते जाते वो फौत हो जाते होते कई लोगों के साथ हुआ है। और इंसान का खुद का भी पता नहीं होता है, आदमी इरादा करते हैं लेकिन ज़ारे दरमियान में चला जाता है। इस वजह से ये मैं आपको निशानियाँ बताता हूँ, ये इफ़ेक्ट की बात बताता हूँ। निशानियाँ उसकी बहुत 8 निशानी और पक्की निशानियाँ हैं, गपशप नहीं करना चाहिए। नंबर एक, अकीदा उसका सही हो, उसका अकीदा सही हो, क्योंकि गलत अकीदे वाले के पास जाएंगे तो अपना अकीदा ख़राब करोगे। नंबर दो, फ़र्ज़-ए-ऐन इल्म उसके पास कम अज़ कम हो। नंबर तीन, फ़र्ज़-ए-ऐन इल्म पर अमल हो। तीन बातें हो गई। चौथी बात यह कि उनकी सोहबत का सिलसिला आप से उनकी सोहबत तक पहुंचता हो। हाँ जी, पांचवी बात यह कि उस सिलसिले में उनको बाकायदा अथोराइज किया गया हो। पांचवी बात होगी, यानी पूरी सलाह हो चुकी हो। छठी बात यह कि उनकी बेस्ट अच्छी रिपोर्टेशन हो, अच्छे लोगों में अच्छी रिपोर्टेशन हो, यानी जो लोग जानते हों उनका उनके बारे में अच्छी राय हो कि सही है। सातवीं बात यह कि मुरव्वत न करता हो, असलाह करता हो। और आठवीं बात जो अल्लाह पाक पर अता फरमाते हैं कि ऐसे लोग इनके मजलिस में अल्लाह याद आता हो, दुनिया की मोहब्बत कम होती है। ये 8 निशानी अगर किसी में न पाई जाए तो फिर उनके पास नहीं जाना चाहिए। और ये हमारे शेख मौलाना अशरफ साहब रहमतुल्लाह, एक साहब इंग्लैंड में फारूक हसनी साहब, वो मुझसे बाद में बैत हुए और मुझे देखा भी नहीं था उस वक्त, न मौलाना अशरफ साहब को देखा था, लेकिन उसने अपना ख्वाब मुझे भेजा कि मौलाना साहब आपके पास हैं और आपको کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں, تو اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ آپ جو آٹھ اصول بتاتے ہیں وہ مجھے بہت پسند ہیں. تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ آٹھ باتیں اکثر میں کرتا رہتا ہوں نا, تو وہ حضرت نے بات بتا دی. تو مقصد میرا یہ ہے کہ یہ ضرورت تو اس کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہاں البتہ ہر جگہ نہیں, پکی جگہ صحیح جگہ جو مطلب یہ کہ جس پہ دل بولے کہ ہاں یہ بات ہے. اچھا باہر کیسا موسم؟ نہیں بارش تو نہیں ہو رہی. ٹھیک چلیں بس سے چلے جائیں.
یہی میں سے بات کر رہا ہوں کہ کتابی تصوف سے تو میں گزرا ہوں
جی بالکل,
روحانیت کا تو میں قائل ہوں
ماشاءاللہ,
لیکن تصوف جو ہے چونکہ میں کتابی تصوف سے ایک منزل سے گزرا, پھر واپسی ہوئی کافی تو کافی وقت گزرا, لیکن وہ کتابی روحانیت.
ہاں عملی تصوف یہ ہے, عملی تصوف جو ہے نا ضروری ہے کیونکہ تصوف سراپا عمل ہے. یہ ابھی نماز کے لیے جائیں گے تھوڑی دیر میں, ابھی 9:30 نماز ہے. یہ تک کیا تھے؟ اچھا اچھا جزاک اللہ جی, ماشاء اللہ بہت اچھی بات, جزاک اللہ جی. کیوں نہیں جی بالکل, اچھا جی بالکل مجھے یاد ہے, وہ بالکل یاد ہے مجھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, نہیں ضرور. تو آپ کہاں پر ہیں؟ اچھا اچھا ٹیکسس میں ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹیکسس میں شاید ہمارے کچھ اور ساتھی بھی ہیں, ظفر ہے وہ بھی شاید غالباً.
میرے شیخ تو ساؤتھ افریقہ پہ ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے مجھے بتایا تھا حضرت شیخ ذکریہ صاحب کے ڈاکٹر اسماعیل بیگم صاحب,
ہاں وہی وہاں پر ہیں,
ان کے خلفاء وہاں پہ ہوتے ہیں, تو میں ان کی مجالس میں
شریک ہو جاتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, نہیں بڑی اچھی بات. نہیں 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 وہ نہیں, ظفر تو ہمارے ساتھ نہیں کم ملتے. اصل میں میں آپ کو بات بتاؤں, خود میں امریکہ گیا ہوں, اور یہ ہے کہ وہاں لائف سٹائل بڑا مختلف ہے. ظاہر ہے اس لحاظ سے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, اور ایسی اچھی صحبت اگر اللہ تعالیٰ کسی کو وہاں عطا فرمائے تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. ہم وہاں جب جرمنی میں بھی تھے تو وہاں پر بھی کافی مشکل مطلب صورت حال تھی. تو یہ تو بڑا حوصلہ ہوتا ہے ایسے مسلمانوں کا جو وہاں پر ہوتے ہیں, اپنے بچوں کی بالخصوص حفاظت کرنا, کیونکہ اپنے آپ کو تو انسان انسانی کے ساتھ حفاظت کر لے, بچوں کی حفاظت بڑے مشکل ہوتی ہے. وہاں کے قوانین ایسے ہیں نا کہ جو مسائل کریٹ کرتے ہیں, اپنے بچوں کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, مطلب پابندیاں ہوتی ہیں. تو یہ ساری باتیں وہاں پر ہے, تو اس لحاظ سے بہت ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کو ایسی صحبت مل جائے جو مطلب ان کو کم از کم اپنی جگہ پہ رکھے. باقی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں, بہت کریم ہے, جو چاہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کو یہاں یہ بات کر سکتا ہوں, میرے خود اپنے آبزرویشن ہے. میں امریکہ جب گیا نا تو پہلی رات میری تھی اینڈ ہالیڈے ان میں جس میں ریزرویشن تھی, اگلے دن میں نے اس کو چھوڑ دیا اور مجھے نہیں پتا کہ میں کدھر ہوں گا. لیکن میں اپنے آفس جب گیا تو آفس والوں کو میں نے کہا, یا میں نے کہا تین یونیورسٹیاں نارتھ کیرولینا میں, تین یونیورسٹیاں ٹرائنگل سے بنا ہوا تھا, تو اس میں تین میں سے ایک میرے واقف تھے. میں نے کہا اس نام کا آدمی ڈھونڈو مل جائے, تو وہ مل گیا. دو تین گھنٹے انہوں نے محنت کی تو مل گیا, ٹیلی فون پر میرے ساتھ رابطہ ہو گیا. میں نے اسے کہا کہ, اس نے کہا آپ کیسے؟ میں نے کہا چھوڑو اپنا ایڈریس بتاؤ. ہاں جی تو بتائیں. میں نے کہا نہیں ان کو بتاؤ, مجھے نہ بتاؤ, مجھے تو پتہ نہیں چلے گا. خیر ان کو بتا دیا. میں نے کہا بھائی میرے آنے جانے کا بندوبست وہاں کے لیے کرو. اچھا وہاں میں چلا گیا تو بڑے خوش ہو گئے کہ کیسے آپ. بہرحال وہ اسلامی سینٹر کے بالکل قریب تھے, تو بیسٹ پلیس اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا, کیونکہ میں صرف 2 ہفتے کے لیے گیا تھا. تو ماشاء اللہ بہت ماشاء اللہ آسانی رہی ہے نمازوں کے لیے, تمام چیزوں کے لیے, اور بڑا اچھا ماحول مل گیا. پھر الحمدللہ وہاں تبلیغی جماعت کا اجتماع تھا برکلین میں, تو وہ اجتماع بھی میں نے اٹینڈ کی. اس کے لیے میں ٹائم تھوڑا سا بڑھا دیا, پھر اس کے بعد اسی میں حج کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا. تو بہت اچھا رہا. تو میں کہتا ہوں شکر خوری کو خدا شکر دیتا ہے, اگر کوئی چاہتا ہے تو اللہ پاک ہر جگہ بندوبست کر دیتا ہے, لیکن جو چاہتا ہو. اور اگر یہ ذرا میرے خیال میں کوئی مائنڈ نہ کرے, لیکن میں کہتا ہوں اگر کوئی چاہتا ہے کہ خود وہ چاہے تو وہ ذرا تھوڑی سی زیادتی ہے. مطلب ظاہر چاہنا ہمیں وجہ کیا ہے کہ ہم طالب ہیں, وہ مطلوب ہے. ہاں جی, تو اس وجہ سے ہمیں طلب میں رہنا چاہیے. اور قرآن میں بھی والذین جاہدوا فینا, پہلے جاہدو ہے پھر اس کے بعد لنا ہدی النفس ولنا ہے, لہٰذا کوشش ہمیں کرنی چاہیے اور اللہ پاک پر راستہ دے. نماز کے لیے چلتے ہیں. بہت شکریہ حضرت, جزاک اللہ جی. نہیں نہیں کوئی بات نہیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, مجھے تو ذرا ہیلپ ہو جاتی ہے.